تذکرت الشہادتین، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب تذکرت الشہادتین 1903 کی تصنیف ہے. اس کے دو حصے ہیں، حصہ اردو حضرت صاحبزادہ عبداللطیف صاحب رئیس اعظم خوست افغانستان اور ان کے شاگرد رشید حضرت میاں عبدالرحمن صاحب کی شہادت کے واقعات پر مشتمل ہے. حصہ عربی 3 رسائل پر مشتمل ہے. پہلا رسالہ الوقت وقت الدعا، لا وقت الملاحم و قتل الاعداء. دوسرا رسالہ ذکر حقیقت الوحی و ذرائع حصول ہی، اور تیسرا رسالہ علامات المقربین کے نام سے شامل ہے. تذکرۃ الشہادتین کا بنیادی موضوع جماعت کے پہلے دو شہداء حضرت میاں عبدالرحمن صاحب و حضرت صاحبزادہ عبداللطیف صاحب رضی اللہ تعالی عنہما کے واقعات قبول احمدیت و حالات واقعہ شہادت ہے. شہادت کے یہ دونوں واقعات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات مندرجہ براہین احمدیہ شیطان تزبہان کل من علیہ فان کے مطابق ظہور میں آئے. اس لحاظ سے یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا بہت بڑا نشان ہے. حضور علیہ السلام نے اس ضمن میں ان تمام دلائل کی تفصیل بھی بیان فرمائی ہے جو حضرت صاحبزادہ صاحب رضی اللہ عنہ کی قبول احمدیت کا باعث بنے. خاص طور پر حضرت عیسیٰ ابن مریم کی 16 خصوصیات میں اپنی مشابہت کا تفصیلاً ذکر فرمایا ہے. شہادت کے دلگداز واقعات بیان فرمانے کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جماعت کو نصیحت فرماتے ہوئے اخروی زندگی کی تیاری کرنے اور دین کو دنیا پر مقدم کرنے کی تلقین فرمائی ہے، اور ساتھ ہی ان عقائد کا اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے جو جماعت احمدیہ کا امتیازی نشان ہے. حضور علیہ السلام نے جہاں اپنی صداقت کے بہت سے دلائل بیان فرمائے ہیں، وہاں قرآنی دلیل فقط لبست فیکم عمرم من قبل ہی کی پیروی میں بڑی تحدی کے ساتھ فرمایا، تم کوئی عیب افتراء یا جھوٹ یا دغا کا میری پہلی زندگی پر نہیں لگا سکتے، تا تم یہ خیال کرو کہ جو شخص پہلے سے جھوٹ اور افتراء کا عادی ہے یہ بھی اس نے جھوٹ بولا ہوگا. کون تم میں ہے جو میری سوان زندگی میں کوئی نکتہ چینی کر سکتا ہے؟ بس یہ خدا کا فضل ہے کہ جو اس نے ابتدا سے مجھے تقوی پر قائم رکھا، اور سوچنے والوں کے لیے یہ دلیل ہے. پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سلسلہ احمدیہ کے روشن مستقبل کے متعلق پیشگوئی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے تمام لوگوں سن رکھو، یہ اس کی پیشگوئی ہے جس نے زمین و آسمان بنایا. وہ اپنی اس جماعت کو تمام ملکوں میں پھیلا دے گا اور حجت اور برہان کی روح سے سب پر ان کو غلبہ بخشے گا. وہ دن آتے ہیں بلکہ قریب ہیں کہ دنیا میں صرف یہی ایک مذہب ہوگا جو عزت کے ساتھ یاد کیا جائے گا. تذکرۃ الشہادتین کا عربی حصہ 3 رسائل پر مشتمل ہے. الوقت و وقت دعا، لا وقت الملاحم و قتل الاعداء. اس رسالہ میں حضور علیہ السلام نے اس امر کو پیش فرمایا ہے کہ اسلام کی اشاعت تلوار کی محتاج نہیں. خاص طور پر اس زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود کے لیے دعا کو آسمانی حربہ قرار دیا ہے، اور انبیاء کی پیشگوئیاں بھی ہیں کہ مسیح موعود دعا سے فتح پائے گا اور اس کے ہتھیار براہین و دلائل ہوں گے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کی تائید میں یہ امر بھی پیش فرمایا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کا منشا یہی ہوتا کہ اس زمانہ میں مسلمان مذہبی لڑائیاں کریں، تو وہ اسلحہ سازی اور حربی فنی علوم میں مسلمانوں کو باقی اقوام پر برتری بخشتا. حضور فرماتے ہیں، انہا ملہمت سلاحہا قلم الحدید لا سیف والمدا، کہ شیطان سے اس آخری جنگ کا ہتھیار تلوار نہیں بلکہ قلم ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس رسالہ میں اپنے دعوی مسیح موعود اور دعوی نبوت کو بھی پیش فرمایا ہے. دعوی نبوت کے سلسلے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک خاص اعتراض کا ذکر فرمایا ہے. یہ سوال حضرت صاحبزادہ عبداللطیف صاحب شہید رضی اللہ عنہ نے بھی دریافت فرمایا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ امت محمدیہ میں سوائے مسیح موعود کے خلفائے راشدین وغیرہ ہم کو نبی کا نام نہیں دیا گیا. حضور فرماتے ہیں کہ خلفاء کو نبی کا نام نہ دیے جانے کی وجہ یہ تھی کہ ختم نبوت کی حقیقت لوگوں پر مشتبہ نہ ہو جائے، لیکن جب ایک زمانہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر گزر گیا تو اللہ تعالیٰ نے سلسلہ محمدیہ کو سلسلہ موسویہ سے تشبیہ تام دینے کی خاطر مسیح موعود کو نبی کا نام دے کر مبعوث فرمایا. دوسرا رسالہ ذکر حقیقت الوحی و ذرائع حصول ہی کے نام سے مختصر سا رسالہ ہے، جس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے وحی کی حقیقت اور اس کے حصول کے ذرائع بیان فرمائے ہیں. اور ان صفات کا تفصیل سے ذکر فرمایا ہے جو صاحب وحی و الہام میں پائی جانی ضروری ہیں۔ تیسرا رسالہ علامات المقربین ہے، یہ بھی دراصل دوسرے عربی رسالے کا تسلسل ہی ہے۔ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مقربین بارگاہ الہی کی جملہ صفات کو نہایت فصیح و بلیغ عربی میں تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ حضور نے اس رسالہ میں بھی مسیح موعود اور ذوالقرنین ہونے کا دعویٰ پیش فرمایا ہے۔ الحمدللہ والمنت کہ یہ رسالہ مبارکہ جس میں اخوان زادہ سرآمد علماء کابل اور شیخ اجل افغانستان اور رئیس اعظم خوست مولوی محمد عبداللطیف صاحب مرحوم کی شہادت کا ذکر ہے، اور نیز ان کے شاگرد رشید میاں عبد الرحمن کے شہید ہونے کے حالات مذکور ہیں، تالیف ہو کر نام اس کا مندرجہ ذیل رکھا گیا، یعنی تذکرۃ الشہادتین۔ ما رسالہ عربی و علامات المقربین، اور یہ رسالہ مطبع ضیاء الاسلام قادیان میں باہتمام حکیم مولوی فضل دین صاحب مالک مطبع اکتوبر کے مہینہ میں چھاپ کر شائع کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، الحمدللہ و سلام علی عبادہ الذین اصطفا۔ اس زمانہ میں اگرچہ آسمان کے نیچے طرح طرح کے ظلم ہو رہے ہیں، مگر جس ظلم کو میں ابھی ذیل میں بیان کروں گا وہ ایک ایسا دردناک حادثہ ہے کہ دل کو ہلا دیتا ہے اور بدن پر لرزہ ڈالتا ہے۔ اس امر کو باترتیب بیان کرنے کے لیے پہلے یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے زمانہ کی موجودہ حالت کو دیکھ کر اور زمین کو طرح طرح کے فسق اور معصیت اور گمراہی سے بھرا ہوا پا کر مجھے تبلیغ حق اور اصلاح کے لیے مامور فرمایا، اور یہ زمانہ بھی ایسا تھا کہ اس دنیا کے لوگ 13ویں صدی ہجری کو ختم کر کے 14ویں صدی کے سر پہ پہنچ گئے تھے، تب میں نے اس حکم کی پابندی سے عام لوگوں میں بذریعہ تحریری اشتہارات اور تقریروں کے یہ ندا کرنی شروع کی کہ اس صدی کے سر پر جو خدا کی طرف سے تجدید دین کے لیے آنے والا تھا وہ میں ہی ہوں، تا وہ ایمان جو زمین پر سے اٹھ گیا ہے اس کو دوبارہ قائم کروں اور خدا سے قوت پا کر اسی کے ہاتھ کی کشش سے دنیا کو اصلاح اور تقویٰ اور راست بازی کی طرف کھینچوں اور ان کی اعتقادی اور عملی غلطیوں کو دور کروں، اور پھر جب اس پر چند سال گزرے تو بذریعہ وحی الہی میرے پر بتصریح کھولا گیا کہ وہ مسیح جو اس امت کے لیے ابتدا سے موعود تھا اور وہ آخری مہدی جو تنزل اسلام کے وقت اور گمراہی کے پھیلنے کے زمانہ میں براہ راست خدا سے ہدایت پانے والا اور اس آسمانی معاہدہ کو نئے سرے سے انسانوں کے آگے پیش کرنے والا تقدیر الہی میں مقرر کیا گیا تھا، جس کی بشارت آج سے 1300 برس پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، وہ میں ہی ہوں، اور مکالمات الہیہ اور مخاطبات رحمانیہ اس صفائی اور تواتر سے اس بارے میں ہوئے کہ شک و شبہ کی جگہ نہ رہی۔ ہر ایک وہی جو ہوتی ایک فولادی میخ کی طرح دل میں دھنستی تھی، اور یہ تمام مکالمات الہیہ ایسی عظیم الشان پیشگوئیوں سے بھرے ہوئے تھے کہ روز روشن کی طرح وہ پوری ہوتی تھیں، اور ان کے تواتر اور کثرت اور اعجازی طاقتوں کے کرشمہ نے مجھے اس بات کے اقرار کے لیے مجبور کیا کہ یہ اسی وحدہ لا شریک خدا کا کلام ہے جس کا کلام قرآن شریف ہے، اور میں اس جگہ توریت اور انجیل کا نام نہیں لیتا، کیونکہ توریت اور انجیل تحریف کرنے والوں کے ہاتھوں سے اس قدر محرف و مبدل ہو گئی ہیں کہ اب ان کتابوں کو خدا کا کلام نہیں کہہ سکتے۔ غرض وہ خدا کی وحی جو میرے پر نازل ہوئی ایسی یقینی اور قطعی ہے کہ جس کے ذریعے سے میں نے اپنے خدا کو پایا، اور وہ وحی نہ صرف آسمانی نشانوں کے ذریعے مرتبہ حق الیقین تک پہنچی بلکہ ہر ایک حصہ اس کا جب خدا تعالیٰ کے کلام قرآن شریف پر پیش کیا گیا تو اس کے مطابق ثابت ہوا، اور اس کی تصدیق کے لیے بارش کی طرح نشان آسمانی برسے۔ انہی دنوں میں رمضان کے مہینے میں سورج اور چاند کا گرہن بھی ہوا، جیسا کہ لکھا تھا کہ اس مہدی کے وقت میں ماہ رمضان میں سورج اور چاند کا گرہن ہوگا، اور انہی ایام میں تعاون بھی کثرت سے پنجاب میں ہوئی، جیسا کہ قرآن شریف میں یہ خبر موجود ہے، اور پہلے نبیوں نے بھی یہ خبر دی ہے کہ ان دنوں میں مری بہت پڑے گی اور ایسا ہوگا کہ کوئی گاؤں اور شہر اس مری سے باہر نہیں رہے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور ہو رہا ہے، اور خدا نے اس وقت کہ اس ملک میں تعاون کا نام و نشان نہ تھا، قریباً 22 برس تعاون کے پھوٹنے سے پہلے مجھے اس کے پیدا ہونے کی خبر دی، پھر اس بارے میں الہامات بارش کی طرح ہوئے اور تکرار ان فقرات کا مختلف پیرایوں میں ہوا، چنانچہ مدرجہ ذیل وحی میں اس طرح پر مجھے مخاطب کر کے فرمایا، عطا امر اللہ فلا تستعجلوہ، بشارت تلقاہ النبیون، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، انہ قوی النزیز و انہ غالب اللہ امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون و انا من المجرمین منتقمون یقولون ان ھذا الا قول البشر و انہ علیہ قوم اخرون جاہلون و مجنون قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ انا کفینا کل مستہزئین انی مہین من ارادا اہانت کا و انی مہین من ارادا اہانت کا و انی لا یخاف لدی المرسلون اذا جاء نصر اللہ والفتح و تمت کلمت ربک حاذا الذی کنتم بہ تستعجلون و اذا قیل لہم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انہم ہم المفسدون و ان یتخذونک الا ہزوا احاذا الذی بعث اللہ بل آتیناہم بالحق فہم بالحق کارہون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون سبحانہ وتعالی ما یصفون ویقولون لست مرسلا قل عندی شہادۃ من اللہ فہل انتم تؤمنون انت وجیہ فی حضرتی اخترتک لنفسی اذا غضبت غضبت وکلما احببت احببت یحمدک اللہ من اشیہ یحمدک اللہ ویمشی الیک انت منی بمنزلۃ لا یعلمہ الخلق انت منی بمنزل توحیدی و تفریدی انت من مائنا وهم من فشل الحمدللہ الذی جعلک المسیح ابن مریم وعلمک ما لم تعلم قالوا انا لک ھذا قل هو اللہ عجیب لا راد لفضل لا یسأل عما یفعل وهم یسألون ان ربک فعال لما یرید خلق آدم فاکرمہ اردت ان استخلف فخلقت آدم وقالوا وتجل فيها من يفسد فيها قال اني اعلم ما لا تعلمون يقولون ان هذا الا اختلاق قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا رحمة للعالمين يا احمدي انت مرادی و مئی سروں کا سری شانوں کا عجیب و اجروں کا قریب انی انرتو کا و اخترتو کا یاتی علیکہ زمنن کا مثل زمن موسیٰ ولا تخاطبنی فی اللذین ظلموا انہم مغرقون و یمکرون و یمکر اللہ واللہ خیر الماکرین انہو کریم تمشا امامکا و عادا لکا من عادا و سوف یوتی کا ربو کا فترزا انا نرس الارض ناکلہا من اطرافہا لتنزر قوم ما انزر آباؤہم و لتستبین سبیل المجرمین قل انی امرت و انا اول المومنین قل یوہا الیہ انما الہکم الہم واحد والخیر کلہو فی القرآن لا یمسہو الا المطہرون فبئی حدیث بعدہو تومنون یریدون اللہ یتم امرو کا واللہ یابا اللہ یتم امرو کا وما کان اللہ لیترک کا حتی یمیز الخبیث من الطیب هو الذی ارسل رسوله بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکان وعد اللہ مفعولا ان وعد اللہ اتا ورکلا ورکا یاسموک اللہ من الادا ویستو بکل من ستا جا غضبہ علی الارض ذالکا بما اسوا وکانوا یعتدون الامراض تشاع والنفوس تزا امر من السماء امر من اللہ العزیز الاکرم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم انہ آو القریۃ لا عاصم الیوم الا اللہ اصنع الفلک بعیننا ووحینا انہ معاک ومع اہلک انی احافظ کل من فی الدار الا الذین علوا من استکبار او حافظوں کا خاص صدن سلام قول من رب الرحیم سلام علیکم طبتم ومتاز الیوم ایوہ المجرمون انی مار رسول اقوم و افتر و اسوم الوم و من یلوم و اوتیک ما یدوم و اجل لکا انوار القدوم ولن ابرح الارض الی الوقت المعلوم انی انا السائقۃ و انی انا الرحمن ذو اللطف و الندا ترجمہ خدا کا امر آ رہا ہے پس تم جلدی مت کرو یہ خوشخبری ہے جو قدیم سے نبیوں کو ملتی رہی ہے خدا ان کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں یعنی ادب اور حیا خوف الہی کی پابندی سے ان زنی راہوں کو بھی چھوڑتے ہیں جن میں معصیت اور نافرمانی کا گمان ہو سکتا ہے اور دلیری سے کوئی قدم نہیں اٹھاتے بلکہ ڈرتے ڈرتے کسی فعل یا قول کے بجا لانے کا قصد کرتے ہیں اور خدا ان کے ساتھ ہے جو اس کے ساتھ اخلاص اور اس کے بندوں سے نیکی بجا لاتے ہیں وہ قوی اور غالب ہے وہ ہر ایک امر پر غالب ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے جب وہ ایک بات کو چاہتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو پس وہ بات ہو جاتی ہے کیا تم مجھ سے بھاگ سکتے ہو اور ہم مجرموں سے انتقام لیں گے کہتے ہیں کہ یہ تو صرف انسان کا قول ہے اور ان باتوں میں دوسروں نے اس شخص کی مدد کی ہے، یہ تو جاہل ہے یا مجنون ہے۔ ان کو کہہ دے کہ اگر تم خدا کو دوست رکھتے ہو تو آؤ میری پیروی کرو، تب خدا بھی تمہیں دوست رکھے، اور جو لوگ تجھ سے ٹھٹھا کرتے ہیں ہم ان کے لیے کافی ہیں، میں اس شخص کی اہانت کروں گا جو تیری اہانت کے درپے ہے، اور میں اس شخص کی مدد کروں گا جو تیری مدد کرنا چاہتا ہے۔ میں ہوں جو میرے پاس ہو کر میرے رسول ڈرا نہیں کرتے، جب خدا کی مدد اور فتح آئے گی اور تیرے رب کا کلمہ پورا ہو جائے گا تو کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے، اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد مت کرو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرتے ہیں، خبردار رہو کہ وہی مفسد ہیں، اور تجھے انہوں نے ہنسی اور ٹھٹے کی جگہ بنا رکھا ہے، اور ٹھٹھا مار کر کہتے ہیں کہ کیا یہ وہی شخص ہے کہ جو خدا نے مبعوث فرمایا، یہ تو ان کی باتیں ہیں، اور اصل بات یہ ہے کہ ہم نے ان کے سامنے حق پیش کیا، پس وہ حق کے قبول کرنے سے کراہت کر رہے ہیں، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہے وہ ان قریب جان لیں گے کہ وہ کس طرف پھیرے جائیں گے۔ خدا ان تہمتوں سے پاک اور برتر ہے جو اس پر لگا رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے بھیجا ہوا نہیں، ان کو کہہ دے کہ خدا کی میرے پاس گواہی موجود ہے، پس کیا تم ایمان لاتے ہو؟ تو میری درگاہ میں وجیہ ہے، میں نے اپنے لیے تجھے چن لیا، جب تو کسی پر ناراض ہو تو میں اس پر ناراض ہوتا ہوں، اور ہر ایک چیز جس سے تو پیار کرتا ہے میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں۔ خدا تیری تعریف کرتا ہے اور تیری طرف چلا آتا ہے، تو مجھ سے اس مرتبہ پر ہے جس کو دنیا نہیں جانتی، تو مجھ سے ایسا ہے جیسا کہ میری توحید اور تفرید تو ہمارے پانی سے ہے، اور وہ لوگ فشل سے۔ اس خدا کو حمد ہے جس نے تجھے مسیح ابن مریم بنایا اور تجھے وہ باتیں سکھلائیں جن کی تجھے خبر نہ تھی، لوگوں نے کہا کہ یہ مرتبہ تجھے کہاں سے اور کیوں کر مل سکتا ہے، ان کو کہہ دے کہ میرا خدا عجیب ہے، اس کے فضل کو کوئی رد نہیں کر سکتا، جو کام وہ کرتا ہے اس سے پوچھا نہیں جاتا کہ ایسا کیوں کیا، مگر لوگ اپنے اپنے کاموں سے پوچھے جاتے ہیں، تیرا رب جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس نے اس آدم کو پیدا کر کے اس کو بزرگی دی، میں نے اس زمانہ میں ارادہ کیا کہ اپنا ایک خلیفہ زمین پر قائم کروں، بس میں نے اس آدم کو پیدا کیا، اور لوگوں نے کہا کہ کیا تو ایسا شخص اپنا خلیفہ بناتا ہے جو زمین پر فساد کرتا ہے یعنی پھوٹ ڈالتا ہے، تو خدا نے انہیں کہا کہ جن باتوں کا مجھے علم ہے تمہیں وہ باتیں معلوم نہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ ایک بناوٹ ہے کہ خدا ہے جس نے یہ سلسلہ قائم کیا، پھر یہ کہہ کر ان کو اپنے لہو لعب میں چھوڑ دے، اور ہم نے حق کے ساتھ اس کو اتارا اور ضرور حق کے موافق وہ اترا، اور ہم نے تجھے تمام دنیا کے لیے ایک عام رحمت کر کے بھیجا ہے، اے میرے احمد تو میری مراد ہے اور میرے ساتھ ہے، تیرا بھید میرا بھید ہے، تیری شان عجیب ہے اور اجر قریب ہے، میں نے تجھے روشن کیا اور میں نے تجھے چنا، تیرے پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جیسا کہ موسیٰ پر زمانہ آیا تھا، اور تو ان لوگوں کے بارے میں میری جناب میں شفاعت مت کر جو ظالم ہیں، کیونکہ وہ غرق کیے جائیں گے، اور یہ لوگ مکر کریں گے اور خدا بھی ان سے مکر کرے گا، اور خدا تعالیٰ بہتر مکر کرنے والا ہے، وہ کریم ہے جو تیرے آگے آگے چلتا ہے، اور اس کو وہ اپنا دشمن قرار دیتا ہے جو تجھ سے دشمنی کرتا ہے، اور وہ عنقریب تجھے وہ چیزیں دے گا جن سے تو راضی ہو جائے گا، ہم زمین کے وارث ہوں گے اور ہم اس کو اس کے طرفوں سے کھاتے جاتے ہیں، تاکہ تو اس قوم کو ڈراوے جن کے باپ دادے ڈرائے نہیں گئے، اور تاکہ مجرموں کی راہ کھل جائے کہ میں محمود ہوں، اور میں سب سے پہلے مومن ہوں، کہ میرے پر یہ وحی نازل ہوتی ہے کہ تمہارا خدا ایک خدا ہے، اور تمام خیر قرآن میں ہے، اس کے حقائق و معارف تک وہی لوگ پہنچتے ہیں جو پاک کیے جاتے ہیں، بس تم اس کے بعد یعنی اس کو چھوڑ کر کس حدیث پر ایمان لاؤ گے؟ یہ لوگ ارادہ کرتے ہیں کہ کچھ ایسی کوشش کریں کہ تیرا امر ناتمام رہ جائے، لیکن خدا تو یہی چاہتا ہے کہ تیری بات کو کمال تک پہنچا دے، اور خدا ایسا نہیں ہے کہ قبل اس کے جو پاک اور پلید میں فرق کر کے دکھلاوے تجھے چھوڑ دے، خدا وہ خدا ہے جس نے اپنے رسول کو یعنی اس عاجز کو ہدایت اور دین حق دے کر اس غرض سے بھیجا ہے تا وہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کرے، اور خدا کا وعدہ ایک دن ہونا ہی تھا، خدا کا وعدہ آ گیا اور ایک پیر اس نے زمین پر مارا اور خلل کی اصلاح کی، خدا تجھے دشمنوں سے بچائے گا اور اس شخص پر حملہ کرے گا کہ جو ظلم کی راہ سے تیرے پر حملہ کرے گا، اس کا غضب زمین پر اتر آیا کیونکہ لوگوں نے معصیت پر کمر باندھی اور وہ حد سے گزر گئے، بیماریاں ملک میں پھیلائی جائیں گی اور طرح طرح کے اسباب سے جانیں تلف کی جائیں گی، یہ امر آسمان پر قرار پا چکا ہے، یہ اس خدا کا امر ہے جو غالب اور بزرگ ہے، جو کچھ قوم پر نازل ہوا خدا اس کو نہیں بدلائے گا جب تک کہ وہ لوگ اپنے دلوں کی حالتیں نہ بدلا لیں، وہ اس گاؤں کو جو قادیان ہے کسی قدر ابتلا کے بعد اپنی پناہ میں لے لے گا، آج خدا کے سوا کوئی بچانے والا نہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی سے کشتی بنا،
وہ قادر خدا تیرے ساتھ اور تیرے لوگوں کے ساتھ ہے. میں ہر ایک کو جو تیرے گھر کے اندر ہے بچاؤں گا، مگر وہ لوگ جو میرے مقابل پر تکبر سے اپنے تئیں نافرمان اور اونچا رکھتے ہیں، یعنی پورے طور پر اطاعت نہیں کرتے، اور خاص کر میری حفاظت تیرے شامل حال رہے گی. خدا رحیم کی طرف سے سلامتی ہے، تم پر سلامتی ہے، تم پاک نفس ہو، اور اے مجرم ہو آج تم الگ ہو جاؤ. میں اس رسول کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور افطار کروں گا اور روزہ بھی رکھوں گا، اور اس کو ملامت کروں گا جو ملامت کرتا ہے، اور تجھے وہ نعمت دوں گا جو ہمیشہ رہے گی، اور اپنی تجلی کے نور تجھ میں رکھ دوں گا، اور میں اس زمین سے وقت مقدر تک علیحدہ نہیں ہوں گا، یعنی میری گہری تجلی میں فرق نہ آئے گا. میں سائقہ ہوں اور میں رحمان ہوں، صاحب لطف اور بخشش. ذکر واقعہ شہادتین. انہی دنوں میں جبکہ متواتر یہ وحی خدا کی مجھ پر ہوئی اور نہایت زبردست اور قوی نشان ظاہر ہوئے، اور میرا دعویٰ مسیح موعود ہونے کا دلائل کے ساتھ دنیا میں شائع ہوا، خوست علاقہ حدود کابل میں ایک بزرگ تک جن کا نام مخون زادہ مولوی عبداللطیف ہے، کسی اتفاق سے میری کتابیں پہنچیں، اور وہ تمام دلائل جو نقل اور عقل اور تائیدات سماوی سے میں نے اپنی کتابوں میں لکھے تھے، وہ سب دلیلیں ان کی نظر سے گزریں. اور چونکہ وہ بزرگ نہایت پاک باطن اور اہل علم اور اہل فراست اور خدا ترس اور تقوی شعار تھے، اس لیے ان کے دل پر ان دلائل کا قوی اثر ہوا، اور ان کو اس دعوے کی تصدیق میں کوئی دقت پیش نہ آئی، اور ان کی پاک کانشس نے بلا توقف مان لیا کہ یہ شخص من جانب اللہ ہے اور دعویٰ صحیح ہے. تب انہوں نے میری کتابوں کو نہایت محبت سے دیکھنا شروع کیا، اور ان کی روح جو نہایت صاف اور مستعد تھی میری طرف کھینچی گئی، یہاں تک کہ ان کے لیے بغیر ملاقات کے دور بیٹھے رہنا نہایت دشوار ہو گیا. آخر اس زبردست کشش اور محبت اور اخلاص کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اس غرض سے کہ ریاست کابل سے اجازت حاصل ہو جائے حج کے لیے مصمم ارادہ کیا، اور امیر کابل سے اس سفر کے لیے درخواست کی. چونکہ وہ امیر کابل کی نظر میں ایک برگزیدہ عالم اور تمام علماء کے سردار سمجھے جاتے تھے، اس لیے نہ صرف ان کو اجازت ہوئی بلکہ امداد کے طور پر کچھ روپیہ بھی دیا گیا. تو وہ اجازت حاصل کر کے قادیان میں پہنچے، اور جب مجھ سے ان کی ملاقات ہوئی تو قسم اس خدا کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ان کو اپنی پیروی اور اپنے دعویٰ کی تصدیق میں ایسا فنا شدہ پایا کہ جس سے بڑھ کر انسان کے لیے ممکن نہیں. اور جیسا کہ ایک شیشہ عطر سے بھرا ہوا ہوتا ہے، ایسا ہی میں نے ان کو اپنی محبت سے بھرا ہوا پایا، اور جیسا کہ ان کا چہرہ نورانی تھا ایسا ہی ان کا دل مجھے نورانی معلوم ہوتا تھا. اس بزرگ مرحوم میں نہایت قابل رشک یہ صفت تھی کہ در حقیقت وہ دین کو دنیا پر مقدم رکھتا تھا، اور در حقیقت ان راست بازوں میں سے تھا جو خدا سے ڈر کر اپنے تقوی اور اطاعت الہی کو انتہا تک پہنچاتے ہیں، اور خدا کے خوش کرنے کے لیے اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان اور عزت اور مال کو ایک ناکارہ خس و خاشاک کی طرح اپنے ہاتھ سے چھوڑ دینے کو تیار ہوتے ہیں. اس کی ایمانی قوت اس قدر بڑی ہوئی تھی کہ اگر میں اس کو ایک بڑے سے بڑے پہاڑ سے تشبیہ دوں تو میں ڈرتا ہوں کہ میری تشبیہ ناقص نہ ہو. اکثر لوگ باوجود بیعت کے اور باوجود میرے دعوے کی تصدیق کے پھر بھی دنیا کو دین پر مقدم رکھنے کے زہریلے تخم سے بکلی نجات نہیں پاتے، بلکہ کچھ ملونی ان میں باقی رہ جاتی ہے، اور ایک پوشیدہ بخل خواہ وہ جان کے متعلق ہو، خواہ آبرو کے متعلق، اور خواہ مال کے، اور خواہ اخلاقی حالتوں کے متعلق ان کے نامکمل نفسوں میں پایا جاتا ہے. اسی وجہ سے ان کی نسبت ہمیشہ میری یہ حالت رہتی ہے کہ میں ہمیشہ کسی خدمت دینی کے پیش کرنے کے وقت ڈرتا رہتا ہوں کہ ان کو ابتلا پیش نہ آوے، اور اس خدمت کو اپنے پر ایک بوجھ سمجھ کر اپنی بیعت کو الوداع نہ کہہ دیں. لیکن میں کن الفاظ سے اس بزرگ مرحوم کی تعریف کروں جس نے اپنے مال اور آبرو اور جان کو میری پیروی میں یوں پھینک دیا کہ جس طرح کوئی ردی چیز پھینک دی جاتی ہے. اکثر لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ ان کا اول اور آخر برابر نہیں ہوتا، اور ادنا سی ٹھوکر یا شیطانی وسوسہ یا بد صحبت سے وہ گر جاتے ہیں، مگر اس جوان مرد مرحوم کی استقامت کی تفصیل میں کن الفاظ سے بیان کروں کہ وہ نور یقین میں دم بدم ترقی کرتا گیا. جب وہ میرے پاس پہنچا تو میں نے ان سے دریافت کیا کہ کن دلائل سے آپ نے مجھے شناخت کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلے قرآن ہے جس نے آپ کی طرف میری رہبری کی، اور فرمایا کہ میں ایک ایسی طبیعت کا آدمی تھا کہ پہلے سے فیصلہ کر چکا تھا کہ یہ زمانہ جس میں ہم ہیں، اس زمانہ کے اکثر مسلمان اسلامی روحانیت سے بہت دور جا پڑے ہیں. وہ اپنی زبانوں سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، مگر ان کے دل مومن نہیں، اور ان کے اقوال اور افعال بدعت اور شرک اور انواع و اقسام کی معصیت سے پر ہیں. ایسا ہی بیرونی حملے بھی انتہا تک پہنچ گئے ہیں، اور اکثر دل تاریک پردوں میں ایسے بے حس و حرکت ہیں کہ گویا مر گئے ہیں، اور وہ دین اور تقویٰ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے، جس کی تعلیم صحابہ رضی اللہ عنہم کو دی گئی تھی، اور وہ صدق اور یقین اور ایمان جو اس پاک جماعت کو ملا تھا، بلا شبہ وہ باعث کثرت غفلت کے مفقود ہے اور شاذ و نادر حکم معدوم کا رکھتا ہے۔ ایسا ہی میں دیکھ رہا تھا کہ اسلام ایک مردہ کی حالت میں ہو رہا ہے، اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ پردہ غیب سے کوئی من جانب اللہ مجدد دین پیدا ہو، بلکہ میں روز بروز اس اضطراب میں تھا کہ وقت تنگ ہوتا جاتا ہے۔ انہی دنوں میں یہ آواز میرے کانوں تک پہنچی کہ ایک شخص نے قادیان ملک پنجاب میں مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور میں نے بڑی کوشش سے چند کتابیں آپ کی تالیف کردہ باہم پہنچائیں، اور انصاف کی نظر سے ان پر غور کر کے پھر قرآن کریم پر ان کو عرض کیا، تو قرآن شریف کو ان کے ہر ایک بیان کا مصدق پایا۔ بس وہ بات جس نے پہلے پہلے مجھے اس طرف حرکت دی وہ یہی ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک طرف تو قرآن شریف بیان کر رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور واپس نہیں آئیں گے، اور دوسری طرف وہ موسوی سلسلہ کے مقابل پر اس امت کو وعدہ دیتا ہے کہ وہ اس امت کی مصیبت اور ضلالت کے دنوں میں ان خلیفوں کے رنگ میں خلیفے بھیجتا رہے گا جو موسوی سلسلہ کے قائم اور بحال رکھنے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ تو چونکہ ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں کیسے خلیفے تھے جو موسوی سلسلے کے آخر میں پیدا ہوئے، اور نیز وہ ایسے خلیفے تھے کہ جو لڑائی کے لیے معمور نہیں ہوئے تھے، اس لیے خدا تعالیٰ کے کلام سے یہ ضرور یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کے رنگ پر بھی اس امت میں آخری زمانہ میں کوئی پیدا ہو۔ اسی طرح بہت سے کلمات معرفت اور دانائی کے ان کے منہ سے میں نے سنے، جو بعض یاد رہے اور بعض بھول گئے، اور وہ کئی مہینہ تک میرے پاس رہے، اور اس قدر ان کو میری باتوں میں دلچسپی ہوئی کہ انہوں نے میری باتوں کو حج پر ترجیح دی، اور کہا کہ میں اس علم کا محتاج ہوں جس سے ایمان قوی ہو اور علم عمل پر مقدم ہے۔ سو میں نے ان کو مستعد پا کر جہاں تک میرے لیے ممکن تھا اپنے معارف ان کے دل میں ڈالے، اور اس طرح پر ان کو سمجھایا کہ دیکھو یہ بات بہت صاف ہے کہ اللہ جل شانہ قرآن شریف میں فرماتا ہے انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جس کے یہ معنی ہیں کہ ہم نے ایک رسول کو جو تم پر گواہ ہے، یعنی اس بات کا گواہ کہ تم کیسی خراب حالت میں ہو، تمہاری طرف اسی رسول کی مانند بھیجا ہے جو فرعون کی طرف بھیجا گیا تھا۔ سو اس آیت میں اللہ جل شانہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسیلِ موسیٰ ٹھہرایا ہے، پھر سورہ نور میں سلسلہ خلافت محمدیہ کو سلسلہ خلافت موسویہ کا مسیل ٹھہرا دیا ہے۔ سو کم سے کم تحقق مشابہت کے لیے یہ ضروری ہے کہ دونوں سلسلوں کے اول اور آخر میں نمایاں مشابہت ہو، یعنی یہ ضروری ہے کہ اس سلسلہ کے اول پر مسیلِ موسیٰ ہو اور اس سلسلہ کے آخر میں مسیل عیسیٰ، اور ہمارے مخالف علماء یہ تو مانتے ہیں کہ سلسلہ ملت اسلامیہ مسیل موسیٰ سے شروع ہوا، مگر وہ سراسر ہٹ دھرمی سے اس بات کو قبول نہیں کرتے کہ خاتمہ اس سلسلہ کا مسیل عیسیٰ پر ہوگا، اور اس صورت میں وہ عمدن قرآن شریف کو چھوڑتے ہیں۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ قرآن شریف نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسیل موسیٰ قرار دیا ہے؟ اور کیا یہ سچ نہیں ہے کہ قرآن کریم نے نہ صرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسیل موسیٰ قرار دیا، بلکہ آیت کا مستخلف الذین من قبلہم میں تمام سلسلہ خلافت محمدیہ کو سلسلہ خلافت موسویہ کا مسیل قرار دیا ہے؟ بس اس صورت میں قطعاً و وجوباً لازم آتا ہے کہ سلسلہ خلافت اسلامیہ کے آخر میں ایک مسیل عیسیٰ پیدا ہو، اور چونکہ اول اور آخر کی مشابہت ثابت ہونے سے تمام سلسلہ کی مشابہت ثابت ہو جاتی ہے، اس لیے خدا تعالیٰ کے پاک نبیوں کی کتابوں میں جا بجا انہی دونوں مشابہتوں پر زور دیا گیا ہے، بلکہ اول اور آخر کے دشمنوں میں بھی مشابہت ثابت کی گئی ہے کہ ابو جہل کو فرعون سے مشابہت دی گئی ہے، اور آخری مسیح کے مخالفین کو یہود مغضوب علیہم سے، اور آیت کا مستخلف الذین من قبلہم میں یہ بھی اشارہ کر دیا ہے کہ آخری خلیفہ اس امت کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسے زمانہ میں آئے گا جو وہ زمانہ اپنی مدت میں اس زمانہ کی مانند ہوگا جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے تھے، یعنی 14ویں صدی، کیونکہ کما کا لفظ جس میں مشابہت کو چاہتا ہے اس میں زمانہ کی مشابہت بھی داخل ہے۔ تمام فرقے یہودیوں کے اس بات پر متفق ہیں کہ عیسیٰ بن مریم نے جس زمانہ میں دعویٰ نبوت کیا وہ زمانہ حضرت موسیٰ سے 14ویں صدی تھی، اور عیسائیوں میں سے پروٹیسٹنٹ مذہب والے خیال کرتے ہیں کہ 15ویں صدی موسوی سے کچھ سال گزر چکے تھے جب حضرت عیسیٰ نے دعویٰ نبوت کیا، اور پروٹیسٹنٹ کا قول یہودیوں کے متفق علیہ قول کے مقابل پر کچھ چیز نہیں، اور اگر اس کی صحت مان بھی لیں تو اس قدر قلیل فرق سے مشابہت میں کچھ فرق نہیں آتا۔ بلکہ مشابہت ایک قلیل فرق کو چاہتی ہے۔ ایسا ہی قرآن شریف کی روح سے، سلسلہ محمدیہ سلسلہ موسویہ سے ہر ایک نیکی اور بدی میں مشابہت رکھتا ہے۔ اسی کی طرف ان آیتوں میں اشارہ ہے کہ ایک جگہ یہود کے حق میں لکھا ہے فینظرو کیف تعملون، دوسری جگہ مسلمان کے حق میں لکھا ہے لننظرو کیف تعملون۔ ان دونوں آیتوں کے یہ معنی ہیں کہ خدا تمہیں خلافت اور حکومت عطا کر کے پھر دیکھے گا کہ تم راست بازی پر قائم رہتے ہو یا نہیں۔ ان آیتوں میں جو الفاظ یہود کے لیے استعمال کیے ہیں وہی مسلمانوں کے لیے، یعنی ایک ہی آیت کے نیچے ان دونوں کو رکھا ہے۔ بس ان آیتوں سے بڑھ کر اس بات کے لیے اور کون سا ثبوت ہو سکتا ہے کہ خدا نے بعض مسلمانوں کو یہود قرار دے دیا ہے اور صاف اشارہ کر دیا ہے کہ جن بدیوں کے یہود مرتکب ہوئے تھے، یعنی علماء، ان کے اس امت کے علماء بھی انہی بدیوں کے مرتکب ہوں گے۔ اور اسی مفہوم کی طرف آیت غیر المغضوب علیہم میں بھی اشارہ ہے، کیونکہ اس آیت میں بہ اتفاق کل مفسرین مغضوب علیہم سے مراد وہ یہود ہیں جن پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انکار کی وجہ سے غضب نازل ہوا تھا، اور احادیث صحیحہ میں مغضوب علیہم سے مراد وہ یہود ہیں جو مورد غضب الہی دنیا میں ہی ہوئے تھے۔ اور قرآن شریف یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ یہود کو مغضوب علیہم ٹھہرانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر لعنت جاری ہوئی تھی۔ بس یقینی اور قطعی طور پر مغضوب علیہم سے مراد وہ یہود ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر ہلاک کرنا چاہا تھا۔ اب خدا تعالیٰ کا یہ دعا سکھلانا کہ خدایا ایسا کر کہ ہم وہی یہودی نہ بن جائیں جنہوں نے عیسیٰ کو قتل کرنا چاہا تھا، صاف بتلا رہا ہے کہ امت محمدیہ میں بھی ایک عیسیٰ پیدا ہونے والا ہے، ورنہ اس دعا کی کیا ضرورت تھی۔ اور نیز جبکہ آیات مذکورہ والا سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی زمانہ میں بعض علماء مسلمان بالکل علماء یہود سے مشابہ ہو جائیں گے اور یہود بن جائیں گے، پھر یہ کہنا کہ ان یہودیوں کی اصلاح کے لیے اسرائیلی عیسیٰ آسمان سے نازل ہوگا بالکل غیر معقول بات ہے، کیونکہ اول تو باہر سے ایک نبی کے آنے سے مہر ختم نبوت ٹوٹتی ہے، اور قرآن شریف صریح طور پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء ٹھہراتا ہے۔ ماں سوا اس کے قرآن شریف کے روح سے یہ امت خیر الامم کہلاتی ہے۔ بس اس کی اس سے زیادہ بے عزتی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ یہود بننے کے لیے تو یہ امت ہو مگر عیسیٰ باہر سے آوے۔ اگر یہ سچ ہے کہ کسی زمانہ میں اکثر علماء اس امت کے یہودی بن جائیں گے، یعنی یہود خصلت ہو جائیں گے، تو پھر یہ بھی سچ ہے کہ ان یہود کے درست کرنے کے لیے عیسیٰ باہر سے نہیں آئے گا، بلکہ جیسا کہ بعض افراد کا نام یہود رکھا گیا ہے ایسا ہی اس کے مقابل پر ایک فرد کا نام عیسیٰ بھی رکھا جائے گا۔ اس بات کا انکار نہیں ہو سکتا کہ قرآن اور حدیث دونوں نے بعض افراد اس امت کا نام یہود رکھا ہے، جیسا کہ آیت غیر المغضوب علیہم سے بھی ظاہر ہے، کیونکہ اگر بعض افراد اس امت کے یہودی بننے والے نہ ہوتے تو دعا مذکورہ والا ہرگز نہ سکھلائی جاتی۔ جب سے دنیا میں خدا کی کتابیں آئی ہیں خدا تعالیٰ کا ان میں یہی محاورہ ہے کہ جب کسی قوم کو ایک بات سے منع کرتا ہے کہ مثلا تم زنا نہ کرو یا چوری نہ کرو یا یہودی نہ بنو، تو اس منع کے اندر یہ پیش گوئی مخفی ہوتی ہے کہ بعض ان میں سے ارتکاب ان جرائم کا کریں گے۔ دنیا میں کوئی شخص ایسی نظیر پیش نہیں کر سکتا کہ ایک جماعت یا ایک قوم کو خدا تعالیٰ نے کسی ناکردنی کام سے منع کیا ہو اور پھر وہ سب کے سب اس کام سے باز رہے ہوں، بلکہ ضرور بعض اس کام کے مرتکب ہو جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے توریت میں یہودیوں کو یہ حکم دیا کہ تم نے توریت کی تحریف نہ کرنا، سو اس حکم کا نتیجہ یہ ہوا کہ بعض یہود نے توریت کی تحریف کی، مگر قرآن شریف میں خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہیں یہ حکم نہیں دیا کہ تم نے قرآن شریف کی تحریف نہ کرنا، بلکہ یہ فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر فانا له لحافظون، یعنی ہم نے ہی قرآن شریف کو اتارا اور ہم ہی اس کی محافظت کریں گے۔ اسی وجہ سے قرآن شریف تحریف سے محفوظ رہا۔ غرض یہ قطعی اور یقینی اور مسلم سنت الہی ہے کہ جب خدا تعالیٰ کسی کتاب میں کسی قوم یا جماعت کو ایک برے کام سے منع کرتا ہے یا نیک کام کے لیے حکم فرماتا ہے، تو اس کے علم قدیم میں یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ اس کے حکم کی مخالفت بھی کریں گے۔ پس خدا تعالیٰ کا سورت فاتحہ میں یہ فرمانا کہ تم دعا کیا کرو کہ تم وہ یہودی نہ بن جاؤ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینا چاہا تھا، جس سے دنیا میں ہی ان پر غضب الہی کی مار پڑی، اس سے صاف سمجھا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے علم میں یہ مقدر تھا کہ بعض افراد اس امت کے جو علماء امت کہلائیں گے اپنی شرارتوں اور تکذیب مسیح وقت کی وجہ سے یہودیوں کا جامہ پہن لیں گے، ورنہ ایک لغت دعا کے سکھلانے کی کچھ ضرورت نہ تھی۔ یہ تو ظاہر ہے کہ علماء اس امت کے اس طرح کے یہودی نہیں بن سکتے کہ وہ اسرائیل کے خاندان میں سے بن جائیں، اور پھر اس عیسیٰ بن مریم کو جو مدت سے اس دنیا سے گزر چکا ہے سولی دینا چاہیں، کیونکہ اب اس زمانہ میں نہ وہ یہودی اس زمین پر موجود ہیں نہ وہ عیسیٰ موجود ہے۔ بس ظاہر ہے کہ اس آیت میں ایک آئندہ واقعہ کی طرف اشارہ ہے، اور یہ بتلانا منظور ہے کہ اس امت میں عیسیٰ مسیح کے رنگ میں آخری زمانہ میں ایک شخص مبعوث ہوگا، اور اس کے وقت کے بعض علماء اسلام ان یہودی علماء کی طرح اس کو دکھ دیں گے جو عیسیٰ علیہ السلام کو دکھ دیتے تھے، اور ان کی شان میں بدگوئی کریں گے۔ بلکہ احادیث صحیحہ سے یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہودی بننے کے یہ معنی ہیں کہ یہودیوں کی بد اخلاق اور بد عادات علماء اسلام میں پیدا ہو جائیں گے، اور گو بظاہر مسلمان کہلائیں گے مگر ان کے دل مسخ ہو کر ان یہودیوں کے رنگ سے رنگین ہو جائیں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دکھ دے کر مورد غضب الہی ہوئے تھے۔ بس جبکہ یہودی یہی لوگ بنیں گے جو مسلمان کہلاتے ہیں، تو کیا یہ اس امت مرحومہ کی بے عزتی نہیں کہ یہودی بننے کے لیے تو یہ مقرر کیے جائیں مگر مسیح جو ان یہودیوں کو درست کرے گا وہ باہر سے آوے؟ یہ تو قرآن شریف کے منشا کے سراسر برخلاف ہے۔ قرآن شریف نے سلسلہ محمدیہ کو ہر یک نیکی اور بدی میں سلسلہ موسویہ کے مقابل رکھا ہے، نہ صرف بدی میں۔ ماں سوا اس کے آیت غیر المغضوب علیہم کا صریح یہ منشا ہے کہ وہ لوگ یہودی اس لیے کہلائیں گے کہ خدا کے معمور کو جو ان کی اصلاح کے لیے آئے گا بنظر تحقیر و انکار دیکھیں گے اور اس کی تکذیب کریں گے اور اس کو قتل کرنا چاہیں گے اور اپنے قوائے غضبیہ کو اس کی مخالفت میں بھڑکائیں گے، اس لیے وہ آسمان پر مغضوب علیہم کہلائیں گے۔ ان یہودیوں کی مانند جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مکذب تھے، جس تکذیب کا آخر کار نتیجہ یہ ہوا تھا کہ سخت طاعون یہود میں پڑی تھی اور بعد اس کے تیتوس رومی کے ہاتھ سے وہ نیست و نابود کیے گئے تھے۔ بس آیت غیر المغضوب علیہم سے ظاہر ہے کہ دنیا میں ہی کوئی غضب ان پر نازل ہوگا، کیونکہ آخرت کے غضب میں تو ہر ایک کافر شریک ہے اور آخرت کے لحاظ سے تمام کافر مغضوب علیہم ہیں۔ پھر کیا وجہ کہ خدا تعالیٰ نے اس آیت میں خاص کر کے ان یہودیوں کا نام مغضوب علیہم رکھا جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو سولی دینا چاہا تھا، بلکہ اپنی دانست میں سولی دے چکے تھے۔ بس یاد رہے کہ ان یہودیوں کو مغضوب علیہم کی خصوصیت اس لیے دی گئی کہ دنیا میں ہی ان پر غضب الہی نازل ہوا تھا، اور اسی بنا پر سورت فاتحہ میں اس امت کو یہ دعا سکھلائی گئی کہ خدایا ایسا کر کہ وہی یہودی ہم نہ بن جائیں۔ یہ ایک پیش گوئی تھی جس کا یہ مطلب تھا کہ جب اس امت کا مسیح مبعوث ہوگا تو اس کے مقابل پر وہ یہود بھی پیدا ہو جائیں گے جن پر اسی دنیا میں خدا کا غضب نازل ہوگا۔ بس اس دعا کا یہ مطلب تھا کہ یہ مقدر ہے کہ تم میں سے بھی ایک مسیح پیدا ہوگا اور اس کے مقابل پر یہود پیدا ہوں گے جن پر دنیا میں ہی غضب نازل ہوگا، سو تم دعا کرتے رہو کہ تم ایسے یہود نہ بن جاؤ۔ یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ یوں تو ہر ایک کافر قیامت میں مورد غضب الہی ہے، لیکن اس جگہ غضب سے مراد دنیا کا غضب ہے جو مجرموں کے سزا دینے کے لیے دنیا میں ہی نازل ہوتا ہے، اور وہ یہودی جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دکھ دیا تھا اور بموجب نص قرآن کریم ان کی زبان پر لعنتی کہلائے تھے، وہ وہی لوگ تھے جن پر دنیا میں ہی عذاب کی مار پڑی تھی، یعنی اول سخت طاعون سے وہ ہلاک کیے گئے تھے اور پھر جو باقی رہ گئے تھے وہ تیتوس رومی کے ہاتھ سے سخت عذاب کے ساتھ ملک سے منتشر کیے گئے تھے۔ بس غیر المغضوب علیہم میں یہی عظیم الشان پیش گوئی مخفی ہے کہ وہ لوگ جو مسلمانوں میں سے یہودی کہلائیں گے وہ بھی ایک مسیح کی تکذیب کریں گے جو اس پہلے مسیح کے رنگ پر آئے گا، یعنی نہ وہ جہاد کرے گا اور نہ تلوار اٹھائے گا، بلکہ پاک تعلیم اور آسمانی نشانوں کے ساتھ دین کو پھیلائے گا، اور اس آخری مسیح کی تکذیب کے بعد بھی دنیا میں طاعون پھیلے گی اور وہ سب باتیں پوری ہوں گی جو ابتدا سے سب نبی کہتے چلے آئے ہیں، اور یہ وسوسہ کہ آخری زمانہ میں وہی مسیح ابن مریم دوبارہ دنیا میں آ جائے گا، یہ تو قرآن شریف کے منشا کے سراسر برخلاف ہے۔ جو شخص قرآن شریف کو ایک تقویٰ اور ایمان اور انصاف اور تدبر کی نظر سے دیکھے گا اس پر روز روشن کی طرح کھل جائے گا
کہ خداوند قادر کریم نے اس امت محمدیہ کو موسوی امت کے بالکل بالمقابل پیدا کیا ہے اور ان کی اچھی باتوں کے بالمقابل اچھی باتیں دی ہیں اور ان کی بری باتوں کے مقابل پر بری باتیں. اس امت میں بعض ایسے ہیں جو انبیاء بنی اسرائیل سے مشابہت رکھتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو مغضوب علیہم یہود سے مشابہت رکھتے ہیں. اس کی ایسی مثال ہے جیسے ایک گھر ہے جس میں عمدہ عمدہ راستہ کمرے موجود ہیں جو عالی شان اور مہذب لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہیں اور جس کے بعض حصے میں پائخانے بھی ہیں اور بدراؤ بھی, اور گھر کے مالک نے چاہا کہ اس محل کے مقابل پر ایک اور محل بناوے کہ تا جو جو سامان اس پہلے محل میں تھا اس میں بھی موجود ہو. سو یہ دوسرا محل اسلام کا محل ہے اور پہلا محل موسوی سلسلہ کا محل تھا. یہ دوسرا محل پہلے محل کا کسی بات میں محتاج نہیں, قرآن شریف توریت کا محتاج نہیں, اور یہ امت کسی اسرائیلی نبی کی محتاج نہیں. ہر ایک کامل جو اس امت کے لیے آتا ہے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے پرورش یافتہ ہے اور اس کی وحی محمدی وحی کی ذیل ہے. یہی ایک نقطہ ہے جو سمجھنے کے لائق ہے. افسوس ہمارے مخالف حضرت عیسیٰ کو دوبارہ لاتے ہیں, نہیں سمجھتے کہ مطلب تو یہ ہے کہ اسلام کو فخر مشابہت حاصل ہو, نہ یہ ذلت کہ کوئی اسرائیلی نبی آوے تا امت کی اصلاح پاوے. علاوہ اس کے یہ نہایت بےہودہ خیال ہے کہ ایسے لغو اعتقاد پر زور دیا جاوے جس کی خدا کی کتاب میں کوئی نظیر نہیں. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آسمان پر چڑھنے کی درخواست کی گئی جیسا کہ قرآن شریف میں مذکور ہے, مگر وہ یہ کہہ کر نامنظور کی گئی کہ قل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا. تو کیا عیسیٰ بشر نہ تھا کہ اس کو بغیر درخواست کے آسمان پر چڑھایا گیا؟ پھر قرآن شریف سے تو صرف رفع اللہ ثابت ہے جو ایک روحانی امر ہے, نہ رفع السماء. اور یہودیوں کا اعتراض تو یہ تھا کہ جو شخص لکڑی پر لٹکایا جاوے اس کا رفع روحانی دوسرے نبیوں کی طرح خدا تعالیٰ کی طرف نہیں ہوتا, اور یہی اعتراض دفع کرنے کے لائق تھا. بس قرآن شریف نے کہاں اس اعتراض کو دفع کیا ہے؟ یعنی اس تمام نزاع کی بنیاد یہ تھی کہ یہودی کہتے تھے کہ عیسیٰ مصلوب ہو گیا ہے, اور جو شخص مصلوب ہو اس کا خدا تعالیٰ کی طرف رفع نہیں ہوتا, اس لیے عیسیٰ کا اور نبیوں کی طرح خدا تعالیٰ کی طرف رفع روحانی نہیں ہوا, لہٰذا وہ مومن نہیں ہے اور نہ نجات یافتہ ہے. اور چونکہ قرآن اس بات کا ذمہ دار ہے کہ پہلے جھگڑوں کا تصفیہ فرماوے, لہٰذا اس نے یہ فیصلہ فرمایا کہ عیسیٰ کا بھی دوسرے نبیوں کی طرح رفع ہوا ہے. خدا نے تو ایک جھگڑے کا فیصلہ کرنا تھا, بس اگر خدا تعالیٰ نے ان آیتوں میں یہ فیصلہ نہیں کیا تو پھر یہ بتلاؤ کہ کس مقام میں یہ فیصلہ کیا؟ کیا نعوذ باللہ اس طرح کی بد فہمی خدا تعالیٰ کی طرف منسوب ہو سکتی ہے کہ جھگڑا تو یہود کی طرف سے روحانی رفع کا تھا اور خدا یہ کہے کہ عیسیٰ مع جسم دوسرے آسمان پر بیٹھا ہے؟ ظاہر ہے کہ نجات کے لیے مع جسم آسمان پر جانا شرط نہیں, صرف روحانی رفع شرط ہے. بس اس جگہ اس جھگڑے کے فیصلے کے لیے یہ بیان کرنا تھا کہ نعوذ باللہ عیسیٰ لعنتی نہیں ہے, بلکہ ضرور رفع روحانی اس کو نصیب ہوا ہے. ماں سوا اس کے قرآن شریف میں جو رفع کے پہلے توفی کا لفظ لایا گیا ہے, یہ صریح اس بات پر قرینہ ہے کہ یہ وہ رفع ہے جو ہر ایک مومن کو موت کے بعد نصیب ہوتا ہے. اور توفی کے یہ معنی کرنا کہ زندہ آسمان پر حضرت عیسیٰ اٹھائے گئے, یہ بھی یہودیوں کی طرح قرآن شریف کی تحریف ہے. قرآن شریف اور تمام حدیثوں میں توفی کا لفظ قبض روح کے بارے میں استعمال پاتا ہے, کسی مقام میں ان معنوں پر استعمال نہیں ہوا کہ کوئی شخص ماں جسم زندہ آسمان پر اٹھایا گیا. ماں سوا اس کے ان معنوں سے تو اقرار کرنا پڑتا ہے کہ قرآن شریف میں عیسیٰ کی موت کا کہیں ذکر نہیں اور اس نے کبھی مرنا ہی نہیں, کیونکہ جس جگہ اور جس مقام میں حضرت عیسیٰ کی نسبت توفی کا لفظ ہوگا وہاں یہی معنی کرنے پڑیں گے کہ ماں جسم آسمان پر چلا گیا یا جائے گا, پھر موت اس کی کس طرح ثابت ہوگی. علاوہ اس کے اگر دنیا میں دوبارہ انسان آ سکتا ہے تو پھر خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو یہودیوں کے سامنے شرمندہ کیوں کیا؟ کیونکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعوی مسیحیت کیا تو یہودیوں نے یہ حجت پیش کی تھی کہ تجھے ہم سچا مسیح نہیں مان سکتے, کیونکہ ملاکی نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ سچا مسیح جس کے آنے کا وعدہ دیا گیا ہے جب وہ آئے گا تو ضرور ہے کہ اس سے پہلے الیاس نبی دوبارہ دنیا میں آوے, مگر الیاس نبی اب تک دوبارہ دنیا میں نہیں آیا, اس لیے ہم تجھے سچا نہیں سمجھ سکتے. تب حضرت مسیح نے ان کو یہ جواب دیا کہ وہ الیاس جو آنے والا تھا وہ یوحنا نبی ہے جس کو اہل اسلام یحییٰ کر کے پکارتے ہیں.
اس جواب پر یہود سخت ناراض ہو گئے اور حضرت عیسیٰ کو مفتری اور کاذب قرار دیا۔ چنانچہ اب تک وہ اپنی کتابوں میں جو بعض میرے پاس موجود ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کرتے ہیں اور اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں پوچھے گا کہ اس شخص کو تم نے قبول نہیں کیا تو ہم ملاکی نبی کی کتاب اس کے آگے رکھ دیں گے اور عرض کریں گے کہ یا الہی، جب کہ تو نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ جب تک الیاس نبی دوبارہ دنیا میں نہ آوے وہ سچا مسیح جس کا بنی اسرائیل سے وعدہ ہے مبوس نہیں ہوگا۔ پس الیاس نبی دوبارہ دنیا میں نہ آیا اس لیے ہم نے اس شخص کو قبول نہ کیا۔ ہمیں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ جب تک الیاس کا مسیح نہ آوے سچا مسیح نہیں آئے گا، بلکہ ہمیں کہا گیا تھا کہ سچے مسیح کے پہلے سچ مچ الیاس کا دوبارہ آنا ضروری ہے، سو وہ بات پوری نہ ہوئی۔ پھر اس کے بعد یہ فاضل یہودی جس کی کتاب میرے پاس ہے اپنی اس دلیل پر بڑا فخر کر کے پبلک کے سامنے اپیل کرتا ہے کہ کیا ایسے مفتری کو کوئی قبول کر سکتا ہے جو تاویلوں سے کام لیتا ہے، اور اپنے استاد یوحنا کو خانخواہ الیاس ٹھہراتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے بڑا جوش ظاہر کیا ہے اور ایسے تحقیر کے الفاظ سے حضرت مسیح کو یاد کرتا ہے جن کی نقل ہم اس جگہ کر نہیں سکتے، اور اگر قرآن نازل نہ ہوا ہوتا تو اس حجت میں بظاہر یہود حق بجانب معلوم ہوتے تھے، کیونکہ ملاکی نبی کے صحیفہ میں در حقیقت یہ الفاظ نہیں ہیں کہ سچے مسیح کے پہلے مسیح الیاس آئے گا، بلکہ صاف لکھا ہے کہ اس مسیح سے پہلے خود الیاس کا دوبارہ آنا ضروری ہے۔ اس صورت میں اگرچہ عیسائی حضرت مسیح کی خدائی کے لیے روتے ہیں مگر نبوت بھی ثابت نہیں ہو سکتی، اور یہودی سچے معلوم ہوتے ہیں۔ بس یہ احسان قرآن شریف کا عیسائیوں پر ہے کہ حضرت مسیح کی سچائی ظاہر کر دی۔ اس جگہ ایک سوال باقی رہتا ہے، اور وہ یہ کہ جس حالت میں ملاکی نبی کے صحیفہ میں صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ جب تک الیاس نبی دوبارہ دنیا میں نہ آوے تب تک وہ سچا مسیح جس کا بنی اسرائیل کو وعدہ دیا گیا ہے دنیا میں نہیں آوے گا، تو پھر اس صورت میں یہود کا کیا قصور تھا جو انہوں نے حضرت مسیح کو قبول نہیں کیا اور اس کو کافر اور مرتاد اور ملحد قرار دیا؟ کیا ان کی صحت نیت کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ کتاب اللہ کی نص کے موافق انہوں نے عمل درآمد کیا؟ ہاں، اگر ملاکی نبی کے صحیفہ میں مسیح الیاس کے دوبارہ آنے کا ذکر ہوتا تو اس صورت میں یہود ملزم ہو سکتے تھے، کیونکہ یہ امر زیادہ بحث کے لائق نہیں تھا کہ یحییٰ نبی کو مسیح الیاس قرار دیا جاوے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہود خوب جانتے تھے کہ خدا تعالیٰ کی عادت نہیں ہے کہ کوئی شخص دوبارہ دنیا میں آوے، اور اس کی نظیر پہلے سے موجود نہیں تھی، لہذا یہ صرف ایک استعارہ تھا، جس طرح اور صدا استعارات خدا تعالیٰ کی کتابوں میں استعمال پاتے ہیں، اور ایسے استعارات سے یہود بے خبر نہ تھے۔ پھر علاوہ اس کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تائیدات بھی شامل تھیں، اور فراست صحیحہ کے لیے کافی ذخیرہ تھا کہ یہود ان کو شناخت کر لیتے اور ان پر ایمان لاتے، مگر وہ دن بدن شرارت میں بڑھتے گئے، اور وہ نور جو صادقوں میں ہوتا ہے وہ ضرور انہوں نے حضرت عیسیٰ میں مشاہدہ کر لیا تھا، مگر تعصب اور بخل اور شرارت نے ان کو نہ چھوڑا۔ مگر یاد رہے کہ یہ سوال تو صرف یہود کے بارے میں ہوتا ہے جن کو پہلے پہل یہ ابتلا پیش آیا تھا، مگر مسلمان اگر تک کو اختیار کرتے تو قرآن شریف نے اس ابتلا سے ان کو بچا لیا تھا، کیونکہ صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ عیسیٰ فوت ہو گیا، اور نہ صرف یہی بلکہ سورہ مائدہ میں صاف طور پر سمجھا دیا تھا کہ وہ دوبارہ نہیں آئے گا، کیونکہ آیت فلما توفیتنی میں یہی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کہ کیا تو نے ہی کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا کر کے ماننا؟ تو حضرت عیسیٰ جواب دیں گے کہ یا الہی، اگر میں نے ایسا کہا ہے تو تجھے معلوم ہوگا، کیونکہ تیرے علم سے کوئی چیز باہر نہیں، میں نے تو صرف وہی کہا تھا جو تو نے فرمایا تھا، پھر جب کہ تو نے مجھے وفات دے دی تو پھر صرف تو ہی ان کا نگہبان تھا، مجھے ان کے حال کا کیا علم تھا؟ اب ظاہر ہے کہ اگر یہ بات سچ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور 40 برس دنیا میں ٹھہریں گے اور صلیب کو توڑیں گے اور عیسائیوں کے ساتھ لڑائیاں کریں گے، تو وہ قیامت کو خدا تعالیٰ کے حضور میں کیوں کر کہہ سکتے ہیں کہ جب تو نے مجھے وفات دی تو اس کے بعد مجھے کیا علم ہے کہ عیسائیوں نے کون سی راہ اختیار کی؟ اگر وہ یہی جواب دیں گے کہ مجھے خبر نہیں، تو ان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی جھوٹا نہیں ہوگا، کیونکہ جس شخص کو یہ علم ہے کہ وہ دنیا میں دوبارہ آیا تھا اور عیسائیوں کو دیکھا تھا کہ اس کو خدا سمجھ رہے ہیں اور اس کی پرستش کرتے ہیں اور ان سے لڑائیاں کیں اور پھر وہ خدا تعالیٰ کے روبرو انکار کرتا ہے کہ مجھے کچھ بھی خبر نہیں کہ میرے بعد انہوں نے کیا کیا، اس سے زیادہ کاذب کون ٹھہر سکتا ہے؟ جواب صحیح تو یہ تھا کہ ہاں میرے خداوند، مجھے عیسائیوں کی گمراہی کی خوب خبر ہے، کیونکہ میں دوبارہ دنیا میں جا کر 40 برس تک وہاں رہا اور صلیب کو توڑا، بس میرا کچھ گناہ نہیں ہے۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ وہ مشرک ہیں تو میں اس وقت ان کا دشمن ہو گیا، بلکہ ایسی صورت میں کہ جب کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 برس تک دنیا میں رہ چکے ہوں گے اور ان سب کو سزائیں دی ہوں گی جو ان کو خدا سمجھتے تھے، خدا تعالیٰ کا ایسا سوال ان سے ایک لغو سوال ہوگا، کیونکہ جب کہ خدا تعالیٰ کے علم میں یہ بات ہے کہ اس شخص نے اپنے معبود ٹھہرائے جانے کی اطلاع پا کر ایسے لوگوں کو خوب سزا دی، تو پھر ایسا سوال کرنا اس کی شان سے بعید ہے۔ غرض جس قدر مسلمانوں کو خدا تعالیٰ نے یہ کھول کر سنا دیا ہے کہ عیسیٰ فوت ہو گیا ہے اور پھر دنیا میں نہیں آئے گا، ہاں اس کا مسیح لانا ضروری ہے، اگر اس قسم کی تصریح ملاکی نبی کے صحیفہ میں ہوتی تو یہود ہلاک نہ ہوتے، بس بلا شبہ وہ لوگ یہود سے بدتر ہیں کہ جو اس قدر تصریحات خدا تعالیٰ کے پاک کلام میں پا کر پھر حضرت عیسیٰ کے دوبارہ آنے کے منتظر ہیں۔ ماں سوا اس کے ہمارے مخالف مولوی لوگوں کو دھوکہ دے کر یہ کہا کرتے ہیں کہ قرآن شریف سے اگرچہ نہیں مگر حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے، مگر ہمیں معلوم نہیں کہ حدیثوں میں کہاں اور کس جگہ لکھا ہے کہ وہی اسرائیلی نبی جس کا عیسیٰ نام تھا جس پر انجیل نازل ہوئی تھی، باوجود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے کے، پھر دنیا میں آ جائے گا۔ اگر صرف عیسیٰ یا ابن مریم کے نام پر دھوکہ کھانا ہے تو قرآن کریم کی سورہ تحریم میں اس امت کے بعض افراد کا نام عیسیٰ اور ابن مریم رکھ دیا گیا ہے، ایماندار کے لیے اس قدر کافی ہے کہ اس امت کے بعض افراد کا نام بھی عیسیٰ یا ابن مریم رکھا گیا ہے، کیونکہ جب خدا تعالیٰ نے سورہ موصوفہ میں بعض افراد امت کو مریم سے مشابہت دی اور پھر اس میں نفخ روح کا ذکر کیا تو صاف ظاہر ہے کہ وہ روح جو مریم میں پھونکی گئی وہ عیسیٰ تھا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس امت کا کوئی فرد اول اپنی خدا داد تقویٰ کی وجہ سے مریم بنے گا اور پھر عیسیٰ ہو جائے گا، جیسا کہ ابراہیم احمدیہ میں خدا تعالیٰ نے پہلے میرا نام مریم رکھا اور پھر نفخ روح کا ذکر کیا اور پھر آخر میں میرا نام عیسیٰ رکھ دیا۔ ان حدیثوں میں تو صاف لکھا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں حضرت عیسیٰ کو مردہ روحوں میں ہی دیکھا، آپ عرش تک پہنچ گئے مگر کوئی عیسیٰ نام ایسا نظر نہ آیا جو ماں جس میں انصری علیحدہ تھا، دیکھا تو وہی روح دیکھی جو یحییٰ وفات یافتہ کے پاس تھی، ظاہر ہے کہ زندوں کو مردوں کے مکان میں گزر نہیں ہو سکتا۔ غرض خدا نے اپنے قول سے حضرت عیسیٰ کی وفات پر گواہی دی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فعل سے یعنی رویت سے وہی گواہی دے دی، اگر اب بھی کوئی نہ سمجھے تو پھر اس سے خدا سمجھے گا۔ ماں سوا اس کے یہود سے زیادہ ان کو تجربہ ہو چکا ہے کہ خدا تعالیٰ کی عادت نہیں ہے کہ دوبارہ دنیا میں لوگوں کو بھیجا کرے، ورنہ ہمیں تو عیسیٰ کی نسبت حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ کے دوبارہ دنیا میں آنے کی زیادہ ضرورت تھی اور اسی میں ہماری خوشی تھی، مگر خدا تعالیٰ نے انا کا میتن کہہ کر اس امید سے محروم کر دیا۔ یہ بات سوچنے کے لائق ہے کہ اگر دوبارہ دنیا میں آنے کا دروازہ کھلا تھا تو خدا تعالیٰ نے کیوں چند روز کے لیے الیاس نبی کو دوبارہ دنیا میں نہ بھیجا اور اس طرح پر لاکھوں یہودیوں کو واصل جہنم کیا۔ آخر حضرت مسیح نے آپ ہی یہ فیصلہ دیا کہ دوبارہ آنے سے کسی مسیح کا آنا مراد ہے، یہ فیصلہ اب تک انجیلوں میں لکھا ہوا موجود ہے۔ پھر جو بات ایک مرتبہ طے پا چکی ہے اور جو راہ خطرناک ثابت ہو چکا ہے، اسی راہ پر پھر قدم مارنا عقل مندوں کا کام نہیں ہے۔ یہودیوں نے اس بات پر ضد کر کے کہ الیاس نبی دوبارہ دنیا میں آئے گا بجز کفر اور روح سیاہی کے کیا فائدہ اٹھایا، تا اس زمانہ کے مسلمان اس فائدے کی توقع رکھیں۔ جس سوراخ سے ایک بڑا گروہ کاٹا گیا اور ہلاک ہو چکا ہے، پھر کیوں یہ لوگ اسی سوراخ میں ہاتھ ڈالتے ہیں؟ کیا حدیث لا یلغ المومن من جوہر واحد مرتین یاد نہیں؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے مرنا بھلا دیا ہے۔ وہ لوگ جس سورت کو 5 وقت اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں، یعنی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کیوں اس کے معنوں میں غور نہیں کرتے اور کیوں یہ نہیں سوچتے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر بھی بعض صحابہ کو یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ دنیا میں آئیں گے، مگر حضرت ابو بکر نے یہ آیت پڑھ کر کہ ما محمد اللہ رسول قد خلط بن قبل الرسل اس خیال کو رفع دفع کر دیا اور اس آیت کے یہ معنی سمجھائے کہ کوئی نبی نہیں جو فوت نہیں ہو چکا، بس اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی فوت ہو جائیں تو کوئی افسوس کی جگہ نہیں، یہ امر سب کے لیے مشترک ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر صحابہ رضی اللہ عنہم کے دلوں میں یہ خیال ہوتا کہ عیسیٰ آسمان پر 600 برس سے زندہ بیٹھا ہے تو وہ ضرور حضرت ابو بکر کے آگے یہ خیال پیش کرتے، لیکن اس روز سب نے مان لیا کہ سب نبی مر چکے ہیں، اور اگر کسی کے دل میں یہ خیال بھی تھا کہ عیسیٰ زندہ ہے تو اس نے اس خیال کو ایک ردی چیز کی طرح اپنے دل سے باہر پھینک دیا۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ ممکن ہے کہ عیسائی مذہب کے قرب و جوار کے اثر کی وجہ سے کوئی ایسا شخص جو غبی ہو اور جس کی درایت صحیح نہ ہو یہ خیال رکھتا ہو کہ شاید عیسیٰ اب تک زندہ ہی ہے، مگر اس میں کچھ شک نہیں کہ اس واضح صدیقی کے بعد کل صحابہ اس بات پر متفق ہو گئے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جتنے نبی تھے سب مر چکے ہیں، اور یہ پہلا اجماع تھا جو صحابہ میں ہوا، اور صحابہ رضی اللہ عنہم جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں محو تھے کیونکہ اس بات کو قبول کر سکتے تھے کہ باوجود کہ ان کے بزرگ نبی نے جو تمام نبیوں کا سردار ہے 64 برس کی بھی عمر نہ پائی مگر عیسیٰ 600 برس سے آسمان پر زندہ بیٹھا ہے۔ ہرگز ہرگز محبت نبوی فتویٰ نہیں دیتی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت بالتخصیص ایسی فضیلت قائم کرتے، لعنت ہے ایسے اعتقاد پر جس سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین لازم آوے۔ وہ لوگ تو عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ تو اس بات کے سننے سے زندہ ہی مر جاتے کہ ان کا پیارا رسول فوت ہو گیا مگر عیسیٰ آسمان پر زندہ بیٹھا ہے۔ وہ رسول نہ ان کو بلکہ خدا تعالیٰ کو بھی تمام نبیوں سے زیادہ پیارا تھا، اسی وجہ سے جب عیسائیوں نے اپنی بدقسمتی سے اس رسول مقبول کو قبول نہ کیا اور اس کو اتنا اڑایا کہ خدا بنا دیا تو خدا تعالیٰ کی غیرت نے تقاضا کیا کہ ایک غلام غلمان محمدی سے، یعنی یہ عاجز اس کا مثیل کر کے اس امت میں اسے پیدا کیا اور اس کی نسبت اپنے فضل اور انعام کا زیادہ اس کو حصہ دیا تا عیسائیوں کو معلوم ہو کہ تمام فضل خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ غرض عیسیٰ بن مریم کے مثیل آنے کی ایک یہ بھی غرض تھی کہ اس کی خدائی کو پاش پاش کر دیا جائے۔ انسان کا آسمان پر جا کر معجز میں انصری آباد ہونا ایسا ہی سنت اللہ کے خلاف ہے جیسے کہ فرشتے مجسم ہو کر زمین پر آباد ہو جائیں، ورن تجد علی سنت اللہ تبدیلا۔ پھر یہ نادان قوم نہیں سوچتی کہ جس حالت میں صلیب دینے کے وقت ابھی تبلیغ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ناتمام تھی اور ابھی 10 قومیں یہود کی دوسرے ملکوں میں باقی تھیں جو ان کے نام سے بھی بے خبر تھیں، تو پھر حضرت عیسیٰ کو یہ کیا سوجی کہ اپنا منصبی کام ناتمام چھوڑ کر آسمان پر جا بیٹھے۔ پھر تعجب کہ اسلامی کتابوں میں تو حضرت عیسیٰ کو نبی سیاح لکھا ہے مگر وہ تو صرف 3.5 برس اپنے ہی گاؤں میں رہ کر راہی یہ ملک سماوی ہوئے۔ ظاہر ہے کہ جبکہ صرف یہ بیہودہ قصوں پر بھروسہ کر کے حضرت عیسیٰ کو خدا مانا جاتا ہے، پھر اگر وہ یہ کرشمہ بھی دکھلا دیں کہ آسمان سے ماں فرشتوں کے اتریں تو اس وقت کیا حال ہوگا۔ یاد رہے کہ جو شخص اترنے والا تھا وہ عین وقت پر اتر آیا اور آج تمام نوشتے پورے ہو گئے، تمام نبیوں کی کتابیں اسی زمانہ کا حوالہ دیتی ہیں۔ عیسائیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اسی زمانہ میں مسیح موعود کا آنا ضروری تھا، ان کتابوں میں صاف طور پر لکھا تھا کہ آدم سے 6000 کے اخیر پر مسیح موعود آئے گا، تو 6000 کا اخیر ہو گیا اور لکھا تھا کہ اس سے پہلے ذو سنین ستارہ نکلے گا، سو مدت ہوئی کہ نکل چکا، اور لکھا تھا کہ اس کے ایام میں سورج اور چاند کو ایک ہی مہینہ میں جو رمضان کا مہینہ ہوگا گرہن لگے گا، سو مدت ہوئی کہ یہ پیشگوئی بھی پوری ہو چکی، اور لکھا تھا کہ اس کے زمانہ میں ایک بڑے جوش سے طاعون پیدا ہوگی، اس کی خبر انجیل میں بھی موجود ہے، تو دیکھتا ہوں کہ طاعون نے اب تک پیچھا نہیں چھوڑا، اور قرآن شریف اور احادیث اور پہلی کتابوں میں لکھا تھا کہ اس کے زمانہ میں ایک نئی سواری پیدا ہوگی جو آگ سے چلے گی اور انہی دنوں میں اونٹ بیکار ہو جائیں گے، اور یہ آخری حصہ کی حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، سو سواری ریل ہے جو پیدا ہو گئی، اور لکھا تھا کہ وہ مسیح موعود صدی کے سر پر آئے گا، سو صدی میں سے بھی 21 برس گزر گئے۔ اب ان تمام نشانوں کے بعد جو شخص مجھے رد کرتا ہے وہ مجھے نہیں بلکہ تمام نبیوں کو رد کرتا ہے اور خدا تعالیٰ سے جنگ کر رہا ہے، اگر وہ پیدا نہ ہوتا تو اس کے لیے بہتر تھا۔ خوب یاد رکھو کہ تمام خرابی اور تباہی جو اسلام میں پیدا ہوئی، یہاں تک کہ اس ملک ہندوستان میں 29 لاکھ انسان مرتد ہو کر عیسائی ہو گیا، اس کا سبب یہی تھا کہ مسلمان حضرت عیسیٰ کی نسبت بے جا اور مبالغہ آمیز امیدیں رکھ کر اور ان کو ہر یک صفت میں خصوصیت دے کر قریب قریب عیسائیوں کے پہنچ گئے، یہاں تک کہ جو کچھ بعض انسانی صفات وہ حضرت سیدنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تجویز کرتے ہیں، اگر کسی تاریخی کتاب میں اسی قسم کے صفات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت لکھے ہوں تو توبہ توبہ کر اٹھتے ہیں۔ مثلا ظاہر ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات بیمار بھی ہو جاتے تھے اور آپ کو تب بھی آ جاتا تھا اور آپ دوا بھی کرتے تھے اور بسا اوقات سنگیاں پچ کے ساتھ لگواتے تھے، لیکن اگر اسی کے مشابہ حضرت مسیح کی نسبت لکھا ہے ہو کہ وہ تپ میں یا کسی اور بیماری میں گرفتار ہو گئے اور ان کو اٹھا کر کسی ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو فی الفور چونک اٹھیں گے کہ یہ مسیح کی شان سے بعید ہے، حالانکہ وہ صرف ایک عاجز انسان تھا اور تمام انسانی ضعفوں سے پورا حصہ رکھتا تھا، اور وہ اپنے چار بھائی حقیقی اور رکھتا تھا جو بعض اس کے مخالف تھے، اور اس کی حقیقی ہمشیرہ دو تھیں، کمزور سا آدمی تھا جس کو صلیب پر محض دو میخوں کے ٹھوکنے سے خش آ گیا۔ ہائے افسوس اگر مسلمان حضرت عیسیٰ کی نسبت قرآن شریف کے قول پر چلتے اور ان کو وفات یافتہ یقین رکھتے اور جیسا کہ قرآن کا منشا ہے ان کا دوبارہ آنا ممتنع سمجھتے تو اسلام میں یہ تباہی نہ آتی جو آ گئی اور عیسائیت کا جلد تر خاتمہ ہو جاتا۔ شکر اللہ کہ اس وقت خدا نے آسمان سے اسلام کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ وہ باتیں تھیں جو میں نے صاحبزادہ مولوی عبداللطیف صاحب سے کیں، اور وہ عمر جو آخر میں ان کو سمجھایا وہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں مذہبی پہلو کے روح سے 16 خصوصیتیں ہیں۔ اول یہ کہ وہ بنی اسرائیل کے لیے ایک موعود نبی تھا، جیسا کہ اس پر اسرائیلی نبیوں کے صحیفے گواہ ہیں۔ دوسری یہ کہ مسیح ایسے وقت میں آیا تھا جبکہ یہودی اپنی سلطنت کھو چکے تھے، یعنی اس ملک میں یہودیوں کی کوئی سلطنت نہیں رہی تھی، گو ممکن تھا کہ کسی اور ملک میں جہاں بعض فرقے یہود کے چلے گئے تھے کوئی حکومت ان کی قائم ہو گئی ہو، جیسا کہ سمجھا جاتا ہے کہ افغان اور ایسا ہی کشمیری بھی یہود میں سے ہیں، جن کا اسلام قبول کرنے کے بعد سلاطین میں داخل ہونا ایک ایسا واقعہ ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال حضرت مسیح کے ظہور کے وقت اس حصے ملک سے یہود کی سلطنت جاتی رہی تھی اور وہ رومی سلطنت کے ماتحت زندگی بسر کرتے تھے، اور رومی سلطنت کو انگریزی سلطنت سے بہت مشابہت تھی۔ تیسری یہ کہ وہ ایسے وقت میں آیا تھا کہ جبکہ یہودی بہت سے فرقوں میں منقسم ہو چکے تھے اور ہر ایک فرقہ دوسرے فرقہ کا مخالف تھا، اور ان سب میں باہم سخت ناد اور خصومتیں پیدا ہو گئی تھیں، اور توریت کے اکثر احکام بباعث ان کے کثرت اختلافات کے مشتبہ ہو گئے تھے، صرف وحدانیت الہی میں وہ باہم اتفاق رکھتے تھے، باقی اکثر مسائل جزیہ میں وہ ایک دوسرے کے دشمن تھے اور کوئی وائز ان میں باہم صلح نہیں کرا سکتا تھا اور نہ ان کا فیصلہ کر سکتا تھا۔ اس صورت میں وہ ایک آسمانی حکم یعنی فیصلہ کنندہ کے محتاج تھے جو خدا سے جدید وحی پا کر اہل حق کی حمایت کرے، اور قضاء و قدر سے ایسی ضلالت کی ملونی ان کے کل فرقوں میں ہو گئی تھی جو خالص طور پر ان میں ایک بھی اہل حق نہیں کہلا سکتا تھا۔ ہر ایک فرقہ میں کچھ نہ کچھ جھوٹ اور افراط و تفریط کی آمیزش تھی، بس یہی وجہ پیدا ہو گئی تھی کہ یہود کے تمام فرقوں نے حضرت مسیح کو دشمن پکڑ لیا تھا اور ان کی جان لینے کی فکر میں ہو گئے تھے، کیونکہ ہر ایک فرقہ چاہتا تھا کہ حضرت مسیح پورے طور پر ان کا مصدق ہو اور ان کو راست باز اور نیک چلن خیال کرے اور ان کے مخالف کو جھوٹا کہے، اور ایسا مداہنہ خدا تعالیٰ کے نبی سے غیر ممکن تھا۔ چہارم یہ کہ مسیح ابن مریم کے لیے جہاد کا حکم نہ تھا، اور حضرت موسیٰ کا مذہب یونانیوں اور رومیوں کی نظر میں اس وجہ سے بہت بدنام ہو چکا تھا کہ وہ دین کی ترقی کے لیے تلوار سے کام لیتا رہا ہے وہ کسی بہانہ سے، چنانچہ اب تک ان کی کتابوں میں موسیٰ کے مذہب پر برابر یہ اعتراض ہیں کہ کئی لاکھ شیرخوار بچے اس کے حکم اور نیز اس کے خلیفہ یشوع کے حکم سے جو اس کا جانشین تھا قتل کیے گئے، اور پھر داؤد اور دوسرے نبیوں کی لڑائیاں بھی اس اعتراض کو چمکاتی تھیں۔ بس انسانی فطرتیں اس سخت حکم کو برداشت نہ کر سکیں، اور جب یہ خیالات غیر مذہب والوں کے انتہا تک پہنچ گئے تو خدا تعالیٰ نے چاہا کہ ایک ایسا نبی بھیج کر جو صرف صلح اور امن سے مذہب کو پھیلائے، تورات پر سے وہ نکتہ چینی اٹھا دے جو غیر قوموں نے کی تھی، سو وہ صلح کا نبی عیسیٰ ابن مریم تھا۔ پانچویں یہ کہ حضرت عیسیٰ کے وقت میں یہودیوں کے علماء کا عموماً چال چلن بہت بگڑ چکا تھا اور ان کا قول اور فعل باہم مطابق نہ تھا، ان کی نمازیں اور ان کے روزے محض ریاکاری سے پر تھے اور وہ جاہ طلب علماء رومی سلطنت کے نیچے ایسے دنیا کے کیڑے ہو چکے تھے کہ تمام ہمتیں ان کی اسی میں مصروف ہو گئی تھیں کہ مکر سے یا خیانت سے یا دغا سے یا جھوٹی گواہی سے یا جھوٹے فتووں سے دنیا کمائیں۔ ان میں بجز زاہدانہ لباس اور بڑے بڑے جبوں کے ایک ذرہ روحانیت باقی نہیں رہی تھی۔ وہ رومی سلطنت کے حکام سے بھی عزت پانے کے بہت خواہاں تھے اور طرح طرح کے جوڑ توڑ اور جھوٹی خوشامد سے سلطنت سے عزت اور کسی قدر حکومت حاصل کر لی تھی، اور چونکہ ان کی دنیا ہی دنیا رہ گئی تھی اس لیے وہ اس عزت سے جو توریت پر عمل کرنے سے آسمان پر مل سکتی تھی بالکل لاپرواہ ہو کر دنیا پرستی کے کیڑے بن گئے تھے، اور تمام فخر دنیا کی وجاہت میں سمجھتے تھے۔ اور اسی وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ملک کے گورنر پر جو رومی سلطنت کی طرف سے تھا کسی قدر ان کا دباؤ بھی تھا، کیونکہ ان کے بڑے بڑے دنیا پرست مولوی دور دراز سفر کر کے قیصر کی ملاقات بھی کرتے اور سلطنت سے تعلقات بنا رکھتے تھے، اور کئی لوگ ان میں سے سلطنت کے وظیفہ خار بھی تھے۔ اسی بنا پر وہ لوگ اپنے تئیں سلطنت کے بڑے خیر خواہ جتلاتے تھے، اس لیے وہ اگرچہ ہر ایک نظر سے زیر نگرانی بھی تھے مگر خوش آمدانہ طریقوں سے انہوں نے قیصر اور اس کے بڑے حکام کو اپنی نسبت بہت نیک زن بنا رکھا تھا۔ انہی چال بازیوں کی وجہ سے علماء ان میں سے سلطنت کے حکام کی نظر میں معزز سمجھے جاتے تھے اور کرسی نشین تھے، لہٰذا وہ غریب گلیل کا رہنے والا جس کا نام یسوع بن مریم تھا ان شریر لوگوں کے لیے بہت کوفت خاطر کیا گیا۔ اس کے منہ پر نہ صرف تھوکا گیا بلکہ گورنر کے حکم سے اس کو تازیانے بھی مارے گئے۔ وہ چوروں اور بدماشوں کے ساتھ حوالات میں دیا گیا حالانکہ اس کا ایک ذرہ قصور نہ تھا، صرف گورنمنٹ کی طرف سے یہودیوں کی ایک دلجوئی تھی، کیونکہ سلطنت کی حکمت عملی کا یہ اصول ہے کہ گروہ کثیر کی رعایت رکھی جائے۔ سو اس غریب کو کون پوچھتا تھا؟ یہ عدالت تھی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آخر وہ یہودیوں کے مولویوں کے سپرد ہوا اور انہوں نے اس کو صلیب پر چڑھا دیا۔ ایسی عدالت پر خدا جو زمین و آسمان کا مالک ہے لعنت کرتا ہے، مگر افسوس ان حکومتوں پر جن کی آسمان کے خدا پر نظر نہیں۔ یوں بگفتن پیلاطوس جو اس ملک کا گورنر تھا، ماں اپنی بیوی کے حضرت عیسیٰ کا مرید تھا اور چاہتا تھا کہ اسے چھوڑ دے، مگر جب زبردست یہودیوں کے علماء نے جو قیصر کی طرف سے بباعث اپنی دنیا داری کے کچھ عزت رکھتے تھے اس کو یہ کہہ کر دھمکایا کہ اگر تو اس شخص کو سزا نہیں دے گا تو ہم قیصر کے حضور میں تیرے پر فریاد کریں گے، تب وہ ڈر گیا کیونکہ بزدل تھا، اپنی ارادت پر قائم نہ رہ سکا۔ یہ خوف اس لیے اس کے دامن گیر ہوا کہ بعض معزز علماء یہود نے قیصر تک اپنی رسائی بنا رکھی تھی اور پوشیدہ طور پر حضرت عیسیٰ کی نسبت یہ مخبری کرتے تھے کہ یہ مفسد اور درپردہ گورنمنٹ کا دشمن ہے اور اپنی ایک جمعیت بنا کر قیصر پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ بظاہر یہ مشکلات بھی پیش تھیں کہ اس سادہ اور غریب انسان کو قیصر اور اس کے حکام سے کچھ تعلق نہ تھا اور ریاکاروں اور دنیا طلبوں کی طرح ان سے کچھ تعارف نہ تھا اور خدا پر بھروسہ رکھتا تھا، اور اکثر علماء یہود اپنی دنیا پرستی اور چال بازی اور خوشامدانہ وضع سے سلطنت میں دھس گئے تھے۔ وہ سلطنت کے درحقیقت دوست نہ تھے، مگر معلوم ہوتا ہے کہ سلطنت اس دھوکے میں ضرور آ گئی تھی کہ وہ دوست ہیں، اس لیے ان کی خاطر سے ایک بے گناہ خدا کا نبی ہر ایک طرح سے ذلیل کیا گیا۔ مگر وہ جو آسمان سے دیکھتا اور دلوں کا مالک ہے، وہ تمام شرارت پیشہ اس کی نظر سے محجوب نہ تھے۔ آخر انجام یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیے جانے کے بعد خدا نے مرنے سے بچا لیا اور ان کی وہ دعا منظور کر لی جو انہوں نے درد دل سے باغ میں کی تھی، جیسا کہ لکھا ہے کہ جب مسیح کو یقین ہو گیا کہ یہ خبیث یہودی میری جان کے دشمن ہیں اور مجھے نہیں چھوڑتے، تب وہ ایک باغ میں رات کے وقت جا کر زار زار رویا اور دعا کی کہ یا الہی، اگر تو یہ پیالہ مجھ سے ٹال دے تو تجھ سے بعید نہیں، تو جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس جگہ عربی انجیل میں یہ عبارت لکھی ہے فبقا بدموع جاریت و ابرات متحدرت فسمع لتقواہ، یعنی یسوع مسیح اس قدر رویا کہ دعا کرتے کرتے اس کے منہ پر آنسو رواں ہو گئے اور وہ آنسو پانی کی طرح اس کے رخساروں پر بہنے لگے، اور وہ سخت رویا اور سخت دردناک ہوا۔ تب اس کے تقوی کی وجہ سے اس کی دعا سنی گئی اور خدا کے فضل نے کچھ اسباب پیدا کر دیے کہ وہ صلیب پر سے زندہ اتارا گیا اور پھر پوشیدہ طور پر باغبانوں کی شکل بنا کر اس باغ سے جہاں وہ قبر میں رکھا گیا تھا باہر نکل آیا اور خدا کے حکم سے دوسرے ملک کی طرف چلا گیا، اور ساتھ ہی اس کی ماں گئی جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آوینا ہما الی ربوت ان ذات قرار مہین، یعنی اس مصیبت کے بعد جو صلیب کی مصیبت تھی، ہم نے مسیح اور اس کی ماں کو ایسے ملک میں پہنچا دیا جس کی زمین بہت اونچی تھی اور صاف پانی تھا اور بڑے آرام کی جگہ تھی، اور احادیث میں آیا ہے کہ اس واقعے کے بعد عیسیٰ ابن مریم نے 120 برس کی عمر پائی اور پھر فوت ہو کر اپنے خدا کو جا ملا، اور دوسرے عالم میں پہنچ کر یحییٰ کا ہم نشین ہوا، کیونکہ اس کے واقعہ اور یحییٰ نبی کے واقعہ کو بہم مشابہت تھی۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ نیک انسان تھا اور نبی تھا، مگر اسے خدا کہنا کفر ہے۔ لاکھوں انسان دنیا میں ایسے گزر چکے ہیں اور آئندہ بھی ہوں گے، خدا کسی کے برگزیدہ کرنے میں کبھی نہیں تھکا اور نہ تھکے گا۔ چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیصر روم کی عملداری کے ماتحت مبعوث ہوئے تھے۔ ساتویں خصوصیت یہ کہ رومی سلطنت کو مذہب عیسوی سے مخالفت تھی، مگر اخیری نتیجہ یہ ہوا کہ مذہب عیسائی قیصری قوم میں گھس گیا، یہاں تک کہ کچھ مدت کے بعد خود قیصر روم عیسائی ہو گیا۔ آٹھویں خصوصیت یہ ہے کہ یسوع مسیح کے وقت میں، جس کو اہل اسلام عیسیٰ کہتے ہیں، ایک نیا ستارہ نکلا تھا۔ نویں خصوصیت یہ ہے کہ جب اس کو صلیب پر چڑھایا گیا تو سورج کو گرہن لگا تھا۔ دسویں خصوصیت یہ ہے کہ اس کو دکھ دینے کے بعد یہودیوں میں سخت تعاون پھیلی تھی۔ گیارہویں خصوصیت یہ ہے کہ اس پر مذہبی تعصب سے مقدمہ بنایا گیا، اور یہ بھی ظاہر کیا گیا کہ وہ سلطنت روم کا مخالف اور بغاوت پر آمادہ ہے۔ بارہویں خصوصیت یہ ہے کہ جب وہ صلیب پر چڑھایا گیا تو اس کے ساتھ ایک چور بھی صلیب پر لٹکایا گیا۔ تیرہویں خصوصیت یہ ہے کہ جب وہ پیلاطوس کے سامنے سزائے موت کے لیے پیش کیا گیا تو پیلاطوس نے کہا کہ میں اس کا کوئی گناہ نہیں پاتا۔ چودہویں خصوصیت یہ ہے کہ اگرچہ وہ باپ کے نہ ہونے کی وجہ سے بنی اسرائیل میں نہ تھا، مگر ان کے سلسلہ کا آخری پیغمبر تھا، جو موسیٰ کے بعد چودہویں صدی میں ظاہر ہوا۔ پندرہویں خصوصیت یہ کہ یسوع بن مریم کے وقت میں جو قیصر تھا، اس کے عہد میں بہت سی نئی باتیں رعایا کے آرام اور ان کے سفر و حضر کی سہولت کے لیے نکل آئی تھیں۔ سڑکیں بنائی گئی تھیں اور سرائیں تیار کی تھیں، اور عدالت کے نئے طریقے وضع کیے گئے تھے جو انگریزی عدالت سے مشابہ تھے۔ سولہویں خصوصیت مسیح میں یہ تھی کہ بن باپ پیدا ہونے میں آدم سے مشابہ تھا۔ یہ 16 خصوصیتیں ہیں جو موسوی سلسلہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں رکھی گئی تھیں۔ پھر جبکہ خدا تعالیٰ نے موسوی سلسلہ کو ہلاک کر کے محمدی سلسلہ کو قائم کیا، جیسا کہ نبیوں کے صحیفوں میں وعدہ دیا گیا تھا، تو اس حکیم و علیم نے چاہا کہ اس سلسلہ کے اول اور آخر دونوں میں مشابہت تامہ پیدا کرے۔ تو پہلے اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر مسیل موسیٰ قرار دیا، جیسا کہ آیت انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا سے ظاہر ہے۔ حضرت موسیٰ نے کافروں کے مقابل پر تلوار اٹھائی تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت جبکہ مکہ سے نکالے گئے اور تعاقب کیا گیا مسلمانوں کی حفاظت کے لیے تلوار اٹھائی۔ ایسا ہی حضرت موسیٰ کی نظر کے سامنے سخت دشمن ان کا جو فرعون تھا غرق کیا گیا، اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سخت دشمن آپ کا جو ابو جہل تھا ہلاک کیا گیا۔ ایسا ہی اور بہت سی مشابہتیں ہیں جن کا ذکر موجب طول ہے۔ یہ تو سلسلہ کے اول میں مشابہتیں ہیں، مگر ضروری تھا کہ سلسلہ محمدی کے آخری خلیفہ میں بھی سلسلہ موسویہ کے آخری خلیفہ سے مشابہت ہو، تا خدا تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ سلسلہ محمدیہ باعتبار امام سلسلہ اور خلفائے سلسلہ کے سلسلہ موسویہ سے مشابہت ٹھیک ہو، اور ہمیشہ مشابہت اول اور آخر میں دیکھی جاتی ہے، اور درمیانی زمانہ جو ایک طویل مدت ہوتی ہے گنجائش نہیں رکھتا کہ پوری پوری نظر سے اس کو جانچا جائے، مگر اول اور آخر کی مشابہت سے یہ قیاس پیدا ہو جاتا ہے کہ درمیان میں بھی ضرور مشابہت ہوگی، کو نظر عقلی اس کی پوری پڑتال سے قاصر ہے۔ اور ابھی ہم لکھ چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں مذہبی پہلو کے روح سے 16 خصوصیتیں تھیں جن کا اسلام کے آخری خلیفہ میں پایا جانا ضروری ہے، تا اس میں اور حضرت عیسیٰ میں مشابہت تامہ ثابت ہو۔ بس اول موعود ہونے کی خصوصیت ہے، اسلام میں اگرچہ ہزارہ ولی اور اہل اللہ گزرے ہیں مگر ان میں کوئی موعود نہ تھا، لیکن وہ جو مسیح کے نام پر آنے والا تھا وہ موعود تھا۔ ایسا ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے کوئی نبی موعود نہ تھا، صرف مسیح موعود تھا۔ دوم خصوصیت سلطنت کے برباد ہو چکنے کی ہے، بس اس میں کیا شک ہے کہ جیسا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم سے کچھ دن پہلے اس ملک سے اسرائیلی سلطنت جاتی رہی تھی، ایسا ہی اس آخری مسیح کی پیدائش سے پہلے اسلامی سلطنت بباعث طرح طرح کی بدچلنیوں کے ملک ہندوستان سے اٹھ گئی تھی اور انگریزی سلطنت اس کی جگہ قائم ہو گئی تھی. سوم خصوصیت جو پہلے مسیح میں پائی گئی وہ یہ ہے کہ اس کے وقت میں یہود لوگ بہت سے فرقوں کو منقسم ہو گئے تھے اور بتبا ایک حکم کے محتاج تھے تا ان میں فیصلہ کرے. ایسا ہی آخری مسیح کے وقت میں مسلمانوں میں کثرت سے فرقے پھیل گئے تھے. چہارم خصوصیت جو پہلے مسیح میں تھی وہ یہ ہے کہ وہ جہاد کے لیے معمور نہ تھا. ایسا ہی آخری مسیح جہاد کے لیے معمور نہیں ہے, اور کیوں کر معمور ہو, زمانہ کی رفتار نے قوم کو متنبع کر دیا ہے کہ تلوار سے کوئی دل تسلی نہیں پا سکتا, اور اب مذہبی امور کے لیے کوئی مہذب تلوار نہیں اٹھاتا, اور اب زمانہ جس صورت پر واقعہ ہے خود شہادت دے رہا ہے کہ مسلمانوں کے وہ فرقے جو مہدی خونی یا مسیح خونی کے منتظر ہیں وہ سب غلطی پر ہیں, اور ان کے خیالات خدا تعالیٰ کی منشا کے برخلاف ہیں, اور عقل بھی یہی گواہی دیتی ہے. کیونکہ اگر خدا تعالیٰ کا یہ منشا ہوتا کہ مسلمان دین کے لیے جنگ کریں تو موجودہ وضع کی لڑائیوں کے لیے سب سے فائق مسلمان ہوتے, وہی توپوں کی ایجاد کرتے, وہی نئی نئی بندوقوں کے موجود ٹھہرتے, اور انہی کو فنون حرب میں ہر ایک پہلو سے کمال بخشا جاتا, یہاں تک کہ آئندہ اس زمانہ کی جنگوں کے لیے انہی کو غبارہ بنانے کی سوچتی, اور وہی آپ دوز کشتیاں جو پانی کے اندر چوٹیں کرتی ہیں بناتے اور دنیا کو حیران کرتے. حالانکہ ایسا نہیں ہے, بلکہ دن بدن عیسائی ان باتوں میں ترقی کر رہے ہیں. اس سے ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کا یہ منشا نہیں ہے کہ لڑائیوں کے ذریعے سے اسلام پھیلے. ہاں, عیسائی مذہب دلائل کے روح سے دن بدن سست ہوتا جاتا ہے اور بڑے بڑے محقق تثلیث کے عقیدہ کو چھوڑتے جاتے ہیں, یہاں تک کہ جرمن کے بادشاہ نے بھی اس عقیدہ کے ترک کی طرف اشارہ کر دیا ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ محض دلائل کے ہتھیار سے عیسائی تثلیث کے عقیدہ کو زمین پر سے نابود کرنا چاہتا ہے. یہ قاعدہ ہے کہ جو پہلو ہونہار ہوتا ہے پہلے سے اس کے علامات شروع ہو جاتے ہیں. سو مسلمانوں کے لیے آسمان سے حربی فتوحات کی کچھ علامات ظاہر نہیں ہوئیں, البتہ مذہبی دلائل کی علامات ظاہر ہوئی ہیں, اور عیسائی مذہب خود بخود پگھلتا جاتا ہے اور قریب ہے کہ جل تر صفحہ دنیا سے نابود ہو جائے. پنجم خصوصیت جو پہلے مسیح میں تھی وہ یہ ہے کہ اس کے زمانہ میں یہودیوں کا چال چلن بگڑ گیا تھا, بالخصوص اکثر ان کے جو علماء کہلاتے تھے وہ سخت مکار اور دنیا پرست اور دنیا کے لالچوں اور دنیاوی عزتوں کی خواہشوں میں غرق ہو گئے تھے. ایسے ہی آخری مسیح کے وقت میں عام لوگوں اور اکثر علماء اسلام کی حالت ہو رہی ہے, مفصل لکھنے کی کچھ حاجت نہیں. چھٹی خصوصیت یعنی یہ کہ حضرت مسیح قیصر روم کے ماتحت مبعوث ہوئے تھے, سو اس خصوصیت میں آخری مسیح کا بھی اشتراک ہے, کیونکہ میں بھی قیصر کی عملداری کے تحت مبعوث ہوا ہوں. یہ قیصر اس قیصر سے بہتر ہے جو حضرت مسیح کے وقت میں تھا, کیونکہ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب قیصر روم کو خبر ہوئی کہ اس کے گورنر پیلاطوس نے ہیلا جوئی سے مسیح کو اس سزا سے بچا لیا ہے کہ وہ صلیب پر مارا جائے اور وہ پوش کر کے کسی طرف فراری کر دیا ہے, تو وہ بہت ناراض ہوا. اور یہ ثابت شدہ امر ہے کہ یہ مخبری یہودیوں کے مولویوں نے ہی کی تھی کہ پیلاطوس نے قیصر کے باغی کو مفرور کرا دیا ہے. تو اس مخبری کے بعد فی الفور پیلاطوس قیصر کے حکم سے جیل خانہ میں ڈالا گیا, اور آخری نتیجہ یہ ہوا کہ جیل خانہ میں ہی اس کا سر کاٹا گیا, اور اس طرح پر پیلاطوس مسیح کی محبت میں شہید ہوا. اس سے معلوم ہوا کہ اہل حکم اور سلطنت اکثر دین سے محروم رہ جاتے ہیں. اس نادان قیصر نے یہودیوں کے علماء کو بہت معتبر سمجھا اور ان کی عزت افزائی کی اور ان کی باتوں پر عمل کیا, اور حضرت مسیح کے قتل کیے جانے کو مصلحت ملکی قرار دیا. مگر جہاں تک میرا خیال ہے اب زمانہ بہت بدل گیا ہے, اس لیے ہمارا قیصر بمراتب اس قیصر سے بہتر ہے جو ایسا جاہل اور ظالم تھا.
ساتویں خصوصیت یہ کہ مذہب عیسائی آخر قیصری قوم میں گھس گیا, سو اس خصوصیت میں بھی آخری مسیح کا اشتراک ہے, کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ یورپ اور امریکہ میں میرے دعویٰ اور دلائل کو بڑی دلچسپی سے دیکھا جاتا ہے, اور ان لوگوں نے خود بخود صدہا اخبار میں میرے دعویٰ اور دلائل کو شائع کیا ہے, اور میری تائید اور تصدیق میں ایسے الفاظ لکھے ہیں کہ ایک عیسائی کے قلم سے ایسے الفاظ کا نکلنا مشکل ہے. یہاں تک کہ بعض نے صاف لفظوں میں لکھ دیا ہے کہ یہ شخص سچا معلوم ہوتا ہے, اور بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ در حقیقت یسوع مسیح کو خدا بنانا ایک بھاری غلطی ہے, اور بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس وقت مسیح موعود کا دعویٰ عین وقت پر ہے, اور وقت خود ایک دلیل ہے. غرض ان کے ان تمام بیانات سے صاف ظاہر ہے کہ وہ میرے دعوے کے قبول کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں, اور ان ملکوں میں سے دن بدن عیسائی مذہب خود بخود برف کی طرح پگھلتا جاتا ہے۔ آٹھویں خصوصیت مسیح میں یہ تھی کہ اس کے وقت میں ایک ستارہ نکلا تھا۔ اس خصوصیت میں بھی میں آخری مسیح بننے میں شریک کیا گیا ہوں، کیونکہ وہی ستارہ جو مسیح کے وقت میں نکلا تھا دوبارہ میرے وقت میں نکلا ہے۔ اس بات کی انگریزی اخباروں نے بھی تصدیق کی ہے، اور اس سے یہ نتیجہ نکالا گیا ہے کہ مسیح کے ظہور کا وقت نزدیک ہے۔ نویں خصوصیت یسوع مسیح میں یہ تھی کہ جب اس کو صلیب پر چڑھایا گیا تو سورج کو گرہن لگا تھا، سو اس واقعہ میں بھی خدا نے مجھے شریک کیا ہے، کیونکہ جب میری تکذیب کی گئی تو اس کے بعد نہ صرف سورج بلکہ چاند کو بھی ایک ہی مہینے میں، جو رمضان کا مہینہ تھا، گرہن لگا تھا۔ اور نہ ایک دفعہ بلکہ حدیث کے مطابق دو دفعہ یہ واقعہ ہوا۔ ان دونوں گرہنوں کی انجیلوں میں بھی خبر دی گئی ہے، اور قرآن شریف میں بھی یہ ہے، اور حدیثوں میں بھی، جیسا کہ دارقطنی میں۔ دسویں خصوصیت یہ ہے کہ یسوع مسیح کو دکھ دینے کے بعد یہودیوں میں سخت تعاون پھیلی تھی، سو میرے وقت میں بھی سخت تعاون پھیل گئی۔ گیارہویں خصوصیت یسوع مسیح میں یہ تھی کہ یہودیوں کے علماء نے کوشش کی کہ وہ باغی قرار پاوے، اور اس پر مقدمہ بنایا گیا اور زور لگایا گیا کہ اس کو سزائے موت دی جائے، سو اس قسم کے مقدمے میں بھی قضاء و قدر الہی نے مجھے شریک کر دیا کہ ایک خون کا مقدمہ مجھ پر بنایا گیا، اور اسی کے ضمن میں مجھے باغی بنانے کی کوشش کی گئی۔ یہ وہی مقدمہ ہے جس میں فریق ثانی کی طرف سے مولوی ابو سعید محمد حسین صاحب بٹالوی گواہ بن کر آئے تھے۔ بارہویں خصوصیت یسوع مسیح میں یہ تھی کہ جب وہ صلیب پر چڑھایا گیا تو اس کے ساتھ ایک چور بھی صلیب پر لٹکایا گیا، سو اس واقعہ میں بھی میں شریک کیا گیا ہوں، کیونکہ جس دن مجھ کو خون کے مقدمہ سے خدا تعالیٰ نے رہائی بخشی، اور اس پیش گوئی کے موافق جو میں خدا سے وحی یقینی پا کر سدھا لوگوں میں شائع کر چکا تھا، مجھ کو بری فرمایا، اس دن میرے ساتھ ایک عیسائی چور بھی عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ یہ چور عیسائیوں کی مقدس جماعت مفتی فوج میں سے تھا، جس نے کچھ روپیہ چرا لیا تھا۔ اس چور کو صرف 3 مہینے کی سزا ملی، پہلے مسیح کے رفیق چور کی طرح سزائے موت اس کو نہیں ہوئی۔ 13ویں خصوصیت مسیح میں یہ تھی کہ جب وہ پیلاطوس گورنر کے سامنے پیش کیا گیا اور سزائے موت کی درخواست کی گئی، تو پیلاطوس نے کہا کہ میں اس کا کوئی گناہ نہیں پاتا جس سے یہ سزا دوں۔ ایسا ہی کپتان ڈگلس صاحب ضلع مجسٹریٹ نے میرے ایک سوال کے جواب میں مجھ کو کہا کہ میں آپ پر کوئی الزام نہیں لگاتا۔ میرے خیال میں ہے کہ کپتان ڈگلس اپنی استقامت اور عادلانہ شجاعت میں پیلاطوس سے بہت بڑھ کر تھا، کیونکہ پیلاطوس نے آخر کار بزدلی دکھائی اور یہودیوں کے شریر مولویوں سے ڈر گیا، مگر ڈگلس ہرگز نہ ڈرا۔ اس کو مولوی محمد حسین نے کرسی مانگ کر کہا کہ میرے پاس صاحب لیفٹیننٹ گورنر بہادر کی چٹھیاں ہیں، مگر کپتان ڈگلس نے اس کی کچھ پرواہ نہ کی، اور میں باوجود کے ملزم تھا مجھے کرسی دی، اور اس کو کرسی کی درخواست پر جھڑک دیا اور کرسی نہ دی۔ اگرچہ آسمان پر کرسی پانے والے زمین کی کرسی کے کچھ محتاج نہیں، مگر یہ نیک اخلاق اس ہمارے وقت کے پیلاطوس کے ہمیشہ ہمیں اور ہماری جماعت کو یاد رہیں گے، اور دنیا کے اخیر تک اس کا نام عزت سے لیا جائے گا۔ 14ویں خصوصیت یسوع مسیح میں یہ تھی کہ وہ باپ کے نہ ہونے کی وجہ سے بنی اسرائیل میں سے نہ تھا، مگر بنی ہما موسوی سلسلہ کا آخری پیغمبر تھا جو موسیٰ کے بعد 14ویں صدی میں پیدا ہوا۔ ایسا ہی میں بھی خاندان قریش میں سے نہیں ہوں، اور 14ویں صدی میں مبوس ہوا ہوں اور سب سے آخر ہوں۔ 15ویں خصوصیت حضرت مسیح میں یہ تھی کہ ان کے عہد میں دنیا کی وضع جدید ہو گئی تھی، سڑکیں ایجاد ہو گئی تھیں، ڈاک کا عمدہ انتظام ہو گیا تھا، فوجی انتظام میں بہت صلاحیت پیدا ہو گئی تھی، اور مسافروں کے آرام کے لیے بہت کچھ باتیں ایجاد ہو گئی تھیں، اور پہلے کی نسبت قانون معادلت نہایت صاف ہو گیا تھا۔ ایسا ہی میرے وقت میں دنیا کے آرام کے اسباب بہت ترقی کر گئے ہیں، یہاں تک کہ ریل کی سواری پیدا ہو گئی، جس کی خبر قرآن شریف میں پائی جاتی ہے۔ باقی امور کو پڑھنے والا خود سمجھ لیں۔ 16ویں خصوصیت حضرت مسیح میں یہ تھی کہ بن باپ ہونے کی وجہ سے حضرت آدم سے وہ مشابہ تھے، ایسا ہی میں بھی تمام پیدا ہونے کی وجہ سے حضرت آدم سے مشابہ ہوں، اور اس قول کے مطابق جو حضرت محی الدین ابن عربی لکھتے ہیں کہ خاتم الخلفاء سینی الاصل ہوگا، یعنی مغلوں میں سے، اور وہ جوڑا یعنی تمام پیدا ہوگا، پہلے لڑکی نکلے گی، بعد اس کے وہ پیدا ہوگا، ایک ہی وقت میں اسی طرح میری پیدائش ہوئی کہ جمعہ کی صبح کو بطور تمام میں پیدا ہوا، اول لڑکی اور بعدہو میں پیدا ہوا۔ نامعلوم کہ یہ پیش گوئی کہاں سے ابن عربی صاحب نے لی تھی، جو پوری ہو، ان کی کتابوں میں اب تک یہ پیشگوئی موجود ہے۔